السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و خواتین، آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق نسبہ بل کے پس منظر مقاصد اور ہمارا لاحق عمل، یعنی بل کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ اس کی شکلیں کیا ہیں، کیا تبدیلی آ گئی، بلکہ ہمارا موضوع ہے کہ اس کے پس منظر مقاصد کیا ہیں اور پھر ہمارا لاحق عمل اب کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ہمارے انسیسز ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے تعریف رکھ دوں، کیونکہ تعریف سے جب تک ہم جڑے نہیں ہوں گے اس کا ایک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا جو ہے یہ کہ بات دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر حالات آئے. تو سب سے پہلے نفاذ و حفاظت حدود اللہ کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے. حدود اللہ کا نفاذ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 21 برس کی دن و رات کی محنت ہے جو آپ نے کی، جس میں آپ نے جو ہے اپنے عزیزوں کو بھی چھوڑا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بھی بہایا، اور شدید مشقت کے بعد جو ہے یہ دین جو ہے اس کا نفاذ ہوا ہے، حدود اللہ جو ہے وہ نافذ کی گئی. سیرت ویسے بہت طویل ہے، لیکن مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے چاہے کے الفاظ میں کہ مکے میں مقدس خون تک تھا میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک سڑک تھی کیسی سڑک انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے دروا کے طریقے سکھلائے، کیا کہہ رہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے، اس کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کیسے شرماتا ہوں. تو ایک تو اللہ کے رسول سے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر حدود اللہ کا نفاذ کیا تھا، اور ایک میں اور آپ اور ہم جیسے مسلمان ہیں جو ہے وہ اس نے بجائے ان کی حفاظت کے ہم کھلا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ان حدود کی پامالی ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے وہ کر نہیں رہے. تو یہاں اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ وہ ہمیں جو ہے معاملات کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق لائے عمل اختیار کرنے اور اس پر مستقل آزادی سے چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ آئی کہ تبدیل جدوجہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود اللہ کا نفاذ فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے حدود اللہ کو نافذ کیا بلکہ 2 سال سے اس کا دفاع بھی جو ہے آپ نے فرمایا. ہمیں معلوم ہے سر آج ڈگری میں فتح مکہ کی پورے عرب کی سرزمین پر دین نافذ ہو گیا، لیکن آپ اس کے بعد بھی دو سال تک جو ہے حیات رہے اور اس عرصے میں آپ جو ہے ان حدود اللہ کے محافظ ہیں، اور آپ نے جو ہے اسے جو ہے وہ اسے دیکھا کہ کسی طرح کوئی رکھنا جو ہے اس میں نام ہے. تو یہی کام ہمیں نظر آتا ہے سناسل راجدہ کے دوران. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مانے عین زکات کھڑے ہو گئے کہ ہم زکات نہیں دیں. تو آپ کا تو پورا دور مختصر دور تھا، لیکن سارا کا سارا دور حدود اللہ کی حفاظت میں گزرا، اور آپ بالکل جم گئے. آپ نے کہا کہ میرے جیتے جی دین میں مرنا چاہیے ہو نہیں سکتا، اور بلکہ بڑے بڑے صحابہ کا معاملہ تھا کہ آپ ذرا مہربانی کیجیے، یہ منکرین زکات سے ذرا یہ کلمہ گو جو ہیں ان سے ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے. سب سے چیز کہ نہیں، پہلے اگر زکات میں جو ہے اونٹ کے ساتھ اس کو باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے، اور آج یہ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تو میں پھر بھی جہاد کروں گا ان کے خلاف، کیونکہ حدود اللہ جیسے تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر لی ہے ان میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو یہی معاملہ پہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے، اور ان کے زمانے میں جو ہے اسلام نہ صرف عرب بلکہ عرب سے نکل کر 3 بڑے آدموں تک एशिया अफ्रीका और जो है यूरोप तक जो है वो पहुंच गया। और इसी तरह से उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। तो ये चारों खलीफा जो है वो रसूलुल्लाह की हिफाजत करते हैं और आखिरी तीन जो खुलफाए राशिदीन है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इन्हीं हुदूदुल्लाह की हिफाजत में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। वो शुहदा में थे, उनकी जानें किस वजह से चली गई? इन्हीं हुदूद की हिफाजत की वजह से। और फिर हम देखते हैं उनके बाद भी जो है मुसलमानों का रूज इस दुनिया पे कायम रहा। 100 साल दौर बनु उमैया का है, फिर 5 साल दौर जो है बनु अब्बास का है, इसमें भी हुदूदुल्लाह बरकरार है। हालांकि फर्क आ गया, खिलाफत में वो जो खलीफा का एक किरदार था उसमें कमी आ गई। और खलीफा पहले जो है वो अमीर वक्त भी होता था, यानी रियासत के अहकाम भी हुक्मरानी भी उसके हाथ में होती थी और रिजाल-ए-दीन भी वही हुआ करता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई, शहाना खास बात का अंदाज जो है वो खुलफा ने अख्तियार कर लिया। लेकिन दीन का निज़ाम उसी तरह इंटैक्ट था, सियासी निज़ाम हो, मईशी निज़ाम हो, माशरती निज़ाम हो, इस्लामी सज़ाओं का लिफाज हो, उसी तरह इंटैक्ट था दीन का। सिर्फ फर्क कहा गया था कि खुलफा का रहना सहना और जो है वो बादशाहों से मुआवजत करने लगा था, उसकी तरह का जो है इस तरह किया भी थी, लेकिन निज़ाम में फर्क नहीं आया। इसी तरह हम देखते हैं कि फिर अरबों के हाथ से झंडा जो है इस्लाम की इमामत का निकल गया और ये मिल गया तुर्कों को। और 1251 की तारीख है जिसमें तातारियों ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया, मुसलमान शहरों की ईंट से ईंट बजा दी, हमारा जो है पूरा इल्मी ज़खीरा और खजाना और इसी तरह जो हमारी पूरी सकाफत तहजीब उसे जो है मिटाने की जो है तकदोर थी। लेकिन अलामा इकबाल कहते हैं, जय कया फितने तातार के अफसाने, पादशाह मिल गया काबे को सनम पाने को। ये अल्लाह ताला का मामला है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों को जो है दीन की नेमत दे दी और वही जो मिटाने आए थे वही जो उसके वापस बन गए। तो इस तरह जो है बिल्कुल ये गैप आया नहीं और मुसलसल मुसलमानों का एक अनूर जिस दुनिया में कायम रहा है जो चलता है 1924 तक, जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर है तो ये जो है इसी तरह एक बहुत बड़ी ताकत जो है मुसलमान रहे बहुत लंबे अरसे तक। आप अगर अंदाजा करें कि 1630 से लेकर जो है 1924 तक मुसलमानों का अरूज रहा है और जो अरूज में होते हैं उनका लोग जो है अंदाज भी इख्तियार करते हैं, उनकी जबान भी इख्तियार करते हैं, उनका रहन सहन भी इख्तियार करते हैं और उसकी बेशुमार मिसालें आज भी आपको यूरोप में मिलेंगी, खसूसन स्पेन की सरजमीन। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ से मुसलमानों का नाम निकाल मिटा दिया गया, फिर भी जो इतनी जखायर हैं जहाँ से ये मादी तरक्की इन्होंने की है वो सब मुसलमानों ने उसका उसकी बुनियादें रखी। 1924 में एक वाकया हुआ और बल्कि उससे थोड़ा पहले वर्ल्ड वॉर 1, और हम जानते हैं कि उसने क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने जो है जर्मन के साथ दिया था, चुनाचे जो है इस वर्ल्ड वॉर वन के खात्मे के बाद यूरोपियन कुवतों ने मुसलमान जो स्टेट थी ग्रेट ऑटोमान अम्पायर जो आज भी लोग याद रखते हैं, 3 बड़े आदमों में पहले हुई, उस पर कब्जा कर लिया, उसके हिस्से बकरे कर दिए। कहीं पर डच आ गए, कहीं पर फ्रांसीसी आ गए, कहीं पर जर्मन आ गया, कहीं पर इटालियंस आ गए, कहीं पर जो है हमारी तरह ब्रिटिश आ गए और उन्होंने पूरी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया और हमें बराह रास्त अपना गुलाम बना दिया। अब इस दौर में भी एक छोटा सा इस्लामी मुल्क बाकी रह गया जिसे हम कहते हैं तुर्की, और उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। कीमत क्या देनी पड़ी? उनसे मुतालबा किया गया कि जो है वो खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म कर, और यही वो कीमत है जो चुकाया मुस्तफ़ा कमाल अता कर। अल्लामा इकबाल ने नुहा किया है इसका, चार कैदी तुर्क नादा ने खिलाफत की खबर, साथ ही मुस्लिम की दे गैरों की अयारी भी दे। अंग्रेज तो अयार था, उसे ये करना था, लेकिन ये अपनों की भी सादगी थी कि वो इस सादगी की वजह से एक बहुत बड़ी जो नहमत जो मुसलसल मुसलमानों का गलबा उरूज चला आ रहा था उसकी निशानी उस इदारे को जो है खुद अपनों ने अपने हाथों खत्म किया। और जो है इसीलिए आप देखेंगे कि कोई नई बात नहीं, आज दोबारा कोशिश की जा रही है, उसी तरह जो है जो थोड़ी बहुत पेश रफ्त हुई थी दीनी मामला में उसे रिवर्ट करने की, इसीलिए आज भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम उसी तरह हाईलाइट किया जाए और हमारे हुक्मरानों के आइडियाज जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, क्योंकि वही जिम्मेदारी इनके पास है जो पहले तारीख में रही। और हालांकि जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ये डिसीजन ले रहा था तो उस वक्त मुसलमानों ने पूछा कि क्या पड़ी है अंग्रेज को, अब हमारा ही जो खिलाफत के निज़ाम पहले ही जवाब का शिकार है। تم نے پہلے ہی ہماری ریاست کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ملکوں میں بانٹ دیا ہے, اب تمہاری براہ راست حکومت ہے, تو تمہیں اب تو جمی یہ خلافت کا معاملہ رہ گیا, اب کیا کرو گے اسے غلط سے؟ تو انگریز نے کہا تھا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں, آج بھی اگر خلیفہ نے کوئی حکم دے دیا تو پورا مسلم ورلڈ جو ہے وہ سر سے کفن باندھ کر نکل آئے گا. تو یہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی اخوت کی جو نشانی تھی خلافت کا نظام, اسے ختم کیا تھا. اور مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو ہے آخری خلیفہ ان کے خاندان کو قتل کر دیا یا پھر جو ہے ملک بدل کر دیا, نام و نشان جو ہے ان لوگوں کا نہیں ہوا. اس طرح جو آپ دیکھیں گے 1924 سے آج 2001 تقریباً 82 سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے کہ وہ جو ہمارا ایک مرکز تھا, ایک ادارہ تھا جو مسلمانوں کی جو ہے وہ دنیاوی معاملات کا بھی خیال کرتا تھا, دین کے معاملات میں بھی آگے تھا, خلافت کا نظام اسے ختم ہوئے گئے 82 سال گزر چکے. اب اس دوران اگر آپ دیکھیں گے ابتدائی 20 صدی میں تو مسلمان ممالک تمام کے تمام تقریباً وہ ان یورپین قوت کی براہ راست غلامی میں, لیکن پھر آہستہ آہستہ یعنی آپ کے اواخر 20 صدی میں آزاد ہونا شروع ہو گئے. بہت ساری جگہوں پر یہ موومنٹ جو آزادی کی تھی وہ نیشنل موومنٹ, جیسے عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا گیا, اور چونکہ وہ ایک نظر ہے ایک زبان, وہ سب اکٹھے ہو گئے اور نیشنلزم کے نعروں پر جو ہے وہ جو ہے یورپین قوتوں سے انہوں نے آزادی حاصل کی. اس سے ایک وجہ جو ہے ان کا انٹرنل فساد بھی تھا, اب وہ قوتیں خود بھی لیک ہو گئی تھی اور انہیں اپنا یہ اس طرح سے غلبہ جو ہے دوسرے ممالک پر رکھنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. چنانچہ وہ جاتے ہوئے اپنا ایک نظام پیچھے چھوڑتے گئے اور اپنی پراکسی جو ہے حکومتیں پیچھے چھوڑتے گئے, جو ابھی تک ہمارے سروں پر پراکسی حکومت کرتی رہی, اب دوبارہ براہ راست حکومت کا دور بہرحال ہو رہا ہے. اس تاریخ 82 برس کے دور میں آپ دیکھیں گے ایک اہم تاریخ ہے 1947, اور یہ تاریخ اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں جہاں بہت سارے اسلامی ممالک آزادی حاصل کر رہے تھے, پاکستان وہ واحد ملک تھا جو ایک نظریے کے طور پر آزاد تھا. اس سے پہلے لوگ نیشنلزم کا اور ریشیل نعروں پر, وطن کی آزادی کے نعروں پر موومنٹ چلا رہے تھے. پاکستان میں ایسا ممکن نہیں تھا, اس کی وجہ کیا ہے, یا مختلف ریسز ہیں, ایک زبان بولنے والے نہیں ہیں, مختلف زبان ہیں, تو نہ زبان پر لوگ جمع ہو رہے تھے نہ ریشیلزم پر جمع ہو رہے تھے. یہ ضرور ہے کہ بعض دوسرے ٹکر بھی تھے آزادی کے لیے, ایک تو انگریزوں کی دشمنی اور اسی طرح ہندوؤں کی بہت زیادہ جو ہے ان کی دشمنی, ان کے خوف تھا کہ ہمیں بالکل دبا دیں گے, دیوار سے لگا دیں گے, جیسا کہ ہوا بھی جو ہے 1857 کی جنگ آزادی, حالانکہ وہ مسلمان اور ہندو دونوں تھے اس میں کیا, لیکن آخری میں نزلہ سے فرض مسلمانوں کا گایا انگریزوں کا, اور ہزاروں کی تعداد میں جو حضرت کرام کو سر عام پھانسیاں دی انگریزوں, مسلمانوں پر جو ہے وہ ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے, تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور ہر طرح کا سوچ کر بائیکاٹ جو ہے ان کے حصے میں دیا گیا, حالانکہ دونوں شریف تھے ہندو مسلم, لیکن یہ ان کی دشمنی, یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن جو مسلمان تیار ہوئے قربانی دینے کے لیے اور یہ اسٹرگل چلا پوری پاکستان موومنٹ کے لیے, وہ ایک نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ اگر نہیں لگتا تو یہ قربانیاں نہیں دی جاتی. ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کی ہیں پاکستان کی, اور لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے اس پاکستان کی بنیاد, ایک ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے ہیں یہ پاکستان موومنٹ. تو اتنی بڑی قربانی کے بعد یہ واحد ملک ہے اس تاریخ میں جو ایک آئیڈیالوجی کے تحت وجود میں آیا, جو ایک نظریاتی ملک ہے, ورنہ اور کوئی ملک نہیں ہے. ایک پہلی ریاست اگر اس سے پہلے دیکھیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مدینہ کی ریاست تھی جو ایک نظریے کے تحت, اس کے بعد اگر پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو واحد ملک ہے پاکستان جو ایک نظریے کی سطح پر وجود میں آیا. ہاں, اس کے ایک سال بعد ایک اور ملک نظریاتی سطح پر بنا جسے اسرائیل کہتے ہیں, اور 1967 میں اس کی اور عرب کی لڑائی ہوئی اور 6 دنوں تک لڑائی جاری رہی اور عربوں کو شرمناک شکست ہوئی, اور بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا جو ابھی تک نکلا. تو یہ جناب ہماری تاریخ کا, یہ جب ملک بنایا گیا تھا تو اس کے بنانے والوں میں قائد اعظم کا بھی نام آتا ہے, علامہ اقبال کا بھی نام آتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے ان کے اقتباسات ان کے اقوال جمع کیے کہ پاکستان میں ان کیا دیکھنا چاہتا. علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ میں ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی حصوں کو پاکستان کے لیے ایز اے ڈیسٹنی دیکھ رہا ہوں, یعنی وہ مقدر ہے پاکستان بننے کے. اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا, یہ ایک علیحدہ ملک بن گیا, تو ہم دور ملوکیت میں جو اس کا اسلام کے چہرے پر داغ پڑ گئے ہیں، جو دھبے آ گئے ہیں، ہمارے پاس موقع ہوگا کہ انہیں صاف کر کے دنیا کے سامنے اسلام کا رخ روشن پیش کر دیں۔ آج کہا جا رہا ہے پاکستان یہ نہیں بنا تھا کہ یہاں اسلامی حکومت کا نفاذ ہو، پاکستان بنانے والے جو ہمارے قائدین تھے ان کا دیکھنا پڑے گا انہوں نے کیا نظریہ پیش کی، کیا سوال دیکھے بے شمار۔ اس پاکستان جو ہے یہ ایک واحد جو ہے امید تھی کہ جہاں پر یہ توقع پورے مسلم ورلڈ کو تھی کہ یہ جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، کہ یہ ہمیں نام بھی دیا گیا، لقب دیا گیا، اور یہ توقع بھی رکھی گئی کہ یہ ملک شاید آگے بڑھ کر واقعی حفاظت اسلام میں دہشت کرے گا اور واقعی جو ہے یہاں پر کچھ کام ہوگا۔ اب اس مختصر تاریخ کے بعد آئیں دیکھیں کہ پاکستان میں پھر ہوا کیا، بہت بڑے بڑے کام بھی ہوئے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جس زمانے میں سیکولرزم کا دھنکا تھا اس زمانے میں ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں اس ملک میں بالا دستی جو ہے وہ اللہ کو اس کے رسول کو حاصل ہوگی، بہت عجوبہ جو ہے ان کی بات تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی پیش رفت ہوئی وہ مسلسل جو ہے وہ اسے نیگیٹو کیا جا رہا ہے۔ شروع ہی میں بالکل جو ہے 1962 میں ایوب خان کے ہاتھوں آئی ڈی قوانین کو بدل دیا گیا، حالانکہ جو متحدہ ہندوستان تھا وہاں پر بھی مسلمانوں کا پرسنل لا انٹیکٹ تھا اور شریعت کے مطابق تھا، آج بھی ہے انڈیا میں، لیکن یہاں پہ 1962 میں ایوب خان نے جو ہے اسے بھی بدل دیا اور اس میں بھی شریعت کے خلاف جو ہے معاملات لے آئے، یہاں تک کہ وہ شرمناک معاملہ پیدا ہو گیا کہ دوسرا نکاح کرنا تو پاکستانی قانون کے لحاظ سے جرم تھا لیکن زنا کرنا بالکل جائز، تو یہ شرمناک جو ہے قوانین بھی رہے اس ملک کے اندر۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں طویل جد و جہد کے بعد جو ہے مسلمانان پاکستان نے جو ہے سپریم کورٹ تک سے یہ ڈسیزن دلوا لیا کہ یہ بینک کا جو لین دین کا معاملہ اور اس طرح کی یہ جو کریڈٹ ایکسپینشن ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ اس ملک سے جو ہے یہ سود ختم کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے چالوں کے تحت 2002 میں اس فیصلے کو بھی منسوخ کرا دیا اور وہ جو 30 برس کی محنت تھی وہ ایک جنبش کے قلم سے نلیفائی ہو گئی، تو یہ معاملہ ابھی بھی نہیں رکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کیسکیڈ آف ایونٹس ہے مستقل، اگر آپ جو ہے 20ویں صدی کے اواخر کی بات کریں تو 1991 میں عراق وار جو ہے براہ راست، پہلے تو تمام اسلامی ممالک جو آزاد ہو گئے تھے لیکن پھر براہ راست جو ہے وہ ان کا سیاسی قبضہ دوبارہ شروع ہوا، عراق وار سے وہاں سے آغاز ہوا اس کا، اور اسی دوران ایک کتاب جو ہے منظر عام پر لائی گئی، دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، فرانسس فوکویاما نے یہ کتاب لکھی تھی اور بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر ہوئی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ انسانی جو تاریخ ہے اس میں انسان جتنی ترقی کر سکتا تھا وہ ہم نے کر لی، اب جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس سے اچھی سویلائزیشن ہو نہیں سکتی، اور اس کتاب کا اینڈ یہ تھا کہ اب انسان بالکل اس کتے کی طرح ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں اور وہ پاؤں لمبے کر کے جو آرام کر رہا ہوں۔ یعنی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے ویسٹرن سویلائزیشن کی تاریخوں کے پل باندھے گئے۔ اس کے بعد اگلے ہی سال جو ہے ایک اور کتاب 1992 میں منظر عام پر آئی، یہ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے جو ہے تحریر کی، پولیٹیکل سائنٹسٹ رہے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور امریکن جو گورنمنٹ ہے انہیں مشورے بھی دیتے رہتے ہیں پولیٹیکل سائنس سے متعلق، تو ان کی کتاب کی دا کلیش آف سویلائزیشن، اسے بھی بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان دنوں، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ دنیا میں اب 8 تہذیبیں ہیں، ان میں سے ایک تہذیب تو مغربی تہذیب ہے، باقی جو ہے 5 تہذیبیں وہ ہیں جو مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئی ہیں، ان میں ہم نے کوئی مسئلہ نہیں، صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں جن کی کانفلکٹ ہے مغربی تہذیب سے، اور انہوں نے یہ باور کرایا کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ جو ہے وہ اسی کانفلکٹ کی وجہ سے ہوں گی جو تہذیبوں کے درمیان ہیں۔ اب یہ 2 کانفلکٹنگ تہذیبیں کون سی ہیں؟ ایک قدیم چینی تہذیب جسے کنفیوشیسزم کہتے ہیں اور دوسری اسلامی تہذیب۔ تو یہ بات ہے 1992 کی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں بار بار یہ بات جو ہے مسلمانوں کو اہم کرائی جا رہی ہے کہ دیر از اے کلیش بٹوین سویلائزیشن، اور اس کے بعد سے یہ مستقل جو ہے آپ دیکھیں پہلے قرآن کی ضرورت، اس سے پہلے اگر بات کریں افغانستان پر چڑھائی، حالانکہ ہر قسم کے اخلاقی جواز نہیں ہے، قانونی جواز نہیں ہے، وہ طالبان تو وہ ہو گئے جنہیں اکثریت تو پتہ ہی نہیں تھا تو ان چاول نام کے چیز کا، اور ان کے اوپر اتنے غریب ملک پر جو ہے اتنی بڑی جو ہے چڑھائی کی گئی، اور پھر ہمارا اس میں مزید کردار کہ وہ ملک جو پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا اس نے بالکل جو ہے ایک ایجنٹ کا کام کیا ہے اور افغانستان کی وار میں، اور ہم نے ہر طرح سے لاجسٹک انٹیلیجنس اور ہر طرح کی سپورٹ انہیں دی۔ بہرحال تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد بھی وہ مسلمانوں یہ تہذیبی جنگ کو ہوا دینے کا معاملہ جو ہے رکا نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو غریب جیل میں کیا ہوا, اور یہ کہاں سے یہ ساری کہانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مسلمانوں کے اپنے ریسورسز نہیں ہیں, یہ انہی لوگوں کے ریسورسز ہیں, وہ خود ہی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کے وہ معاملات آئے, وہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا, تو پھر کارٹونوں کا جو کانسپریسی وہ جو ہے اسے ہوا دی گئی. اور آپ دیکھیں ہم دوبارہ جو ہے پاکستان میں اب زور ڈالا جا رہا ہے کہ یہ حدود کا معاملہ بھی ریورس کیا جائے. حالانکہ آپ اب اکثر حضرات سن رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, تو تبھی عثمانی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بل بنا تھا حدود آرڈیننس, اسی وقت سے سیکولر قوتیں جو ہیں اس کو اس کے خاتمے کے لیے جو ہے کوشش کر رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں. تو اب آ کر 2003 میں اسے بھی ایک قلم پھینک دیا گیا اس کے اوپر بھی, اور اس میں بھی بہت خطر و بلیز کر دی گئی. تو یہ ہسٹری ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کم نہیں ہوں گی اگر ہم اسی طرح خاموش رہے, تو ان کے چرچے ابھی اور بہت کچھ یہاں ہونے والا ہے, کیونکہ اسے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے اور یہاں سے اسلام سے متعلق ہر چیز کو مٹا دینا. اس کے پیچھے ریزنز ہیں. آج کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ پس منظر کیا ہے ان سارے ریزنز کا, اور یہ فیوچر کہاں جا رہا ہے پاکستان کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اب حقوق نسبا درج کیا ہے اس پر بہت ڈیٹیل کی بات کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ وہاں موضوع نہیں ہے, لیکن موٹا موٹا سمجھ لیں. حدود آرڈیننس جو بنایا تھا اس کی پانچ جو حصے تھے, ان میں سے ایک حصہ حد ضلع سے تعلق رکھتا ہے, اسی میں ترمیم کی گئی ہے اور اس کا نام حقوق نسبا بل رکھا گیا ہے. اور یہ کہنا ترمیم کی گئی ہے یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ جب آپ ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو حد ضلع کے متعلق کل 22 ڈپارٹمنٹ, ان میں سے 11 کو ختم کر دیا گیا, 22 میں سے 11, اور ان میں سے 6 جو ڈپارٹمنٹ ان میں 18 ترمیم کی گئی, اور باقی چند جو رہ گئی 3-4 انہیں برقرار رکھا گیا. تو بالکل ہی حلیہ بگاڑ دیا گیا اس بل کا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ یہ طے کیا جاتا ہے, باقاعدہ کئی مہینوں پر مشتمل اور کروڑوں روپے لگا کر جو ہے باقاعدہ مہم چلائی گئی ہے, ٹی وی چینلز کے اوپر بھی, اخبارات کے اوپر بھی. اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے یلو جرنلزم, اور یہ باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے پھر یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ جو ہے یہ حدود آرڈیننس مین میڈ ہے, تو جب بھی کوئی قانون بنے گا مین میڈ بنے گا, اللہ تعالیٰ اب کچھ وحی تو نازل نہیں کرے گا کہ پاکستان کا یہ آئین جو ہے وہ آسمان سے اللہ نازل کرے کہ بھائی یہ پاکستان کا آئین. ہمیشہ جب بھی قانون بنے گا مین میڈ ہوگا, اسے دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو اسے مطابق کیا جائے گا. تو پہلے یہ بات شروع کی گئی کہ یہ مین میڈ ہے اور حدود اللہ اور ہے اور یہ مین میڈ قانون اور ہے. تو یہ حقوق نسبا بل کون سا آسمان سے ہوتا ہے, یہ بھی تو مین میڈ ہے. پھر آپ دوسری اس میں دیکھیں گے کہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے یہود کے الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں, اور ایک برائی کو جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ ان کا مستقل معاملہ رہا ہے. سورہ بقرہ میں ہم مطالعہ بھی کریں آج چل کے آئے گا. ان سے کہا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہو فلسطین میں تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں. حتتن کا مطلب ہے اللہ جھاڑ دے, اللہ معاف کر دے میرے گناہ, لیکن انہوں نے اسے بدل دیا, حنتتن کر دیا, گندم گندم, یا حبتن کہہ دیا, دانا دانا کہتے ہوئے داخل ہوئے. اسی طرح صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی, یہ کہتے تھے سلام علیکم, جس کا مطلب ہوتا ہے موت ہے آپ سے معاذ اللہ. جب انہیں ٹوکا جاتا تھا کہتے تھے تم نے غلط سنا, ہم نے تو یہی کہا. تو یہ ان کا مستقل وسیلہ رہا الفاظ کے چلنے. آج بھی آپ دیکھ لیں وہ وار اگینسٹ ٹیررزم, لیکن ساری دنیا جانتی ہے وار اگینسٹ اسلام ہے. ایک اچھے مسلمان کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے, ٹیررسٹ. تو یہ پیراڈائم ہیں, پیراڈائمس ہیں جو انہوں نے کریئٹ کر دیا, اس سے متعلق جو ہے پورا ورلڈ اسی سینیریو میں دیکھتا ہے. تو یہ اسی طرح کا یہ حقوق نسبا بل ٹائٹل ہے, لیکن اس میں حق کوئی بھی نہیں ہے خواتین کا. اور بڑے اچھے کامنٹ اس پر کیے ہیں کثیر عثمانی صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کا ایک ہی مسئلہ تھا اور بہت جلدی جو ہے چاہیے تھا, اتنی تیزی کے ساتھ یہ بل پاس کیا گیا اور جو سارے مسائل کو نظر انداز کر کے یہ مسئلہ. اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ جو لوگ خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہیں بڑی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں, رجم کر دیا جاتا ہے, 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. تو اب ایسا کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی, 5 سال کا قید یا کچھ اور مزید قید, یا وہ مکمکا ہو کے سوچ سکتے ہیں ضمانت پر رہا ہوتے ہیں. یہ حقوق ہیں جو دیے گئے. تو نام ہے حقوق نسبا بل, اور اس میں حقوق کیا ہیں خواتین کے, وہ بڑا جو ہے وہ بڑا پیچیدہ معاملہ. اب یہ کہنا کہ خواتین کے مسائل نہیں ہیں یہ بھی غلط ہے. مسائل ہیں, ان کا حل چاہیے. اب مسائل ہیں کیا وہ بھی دوہرا لیتے ہیں. وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اس ملک میں, اور زیادہ تر یہ کام کون کرے. ویسے تو عوام الناس میں بھی یہ بات ہے کہ مایوب مانا جاتا ہے کہ بہن آئے والد کے انتقال کے بعد وراثت میں اسے جو ہے تقاضت ہے, تو اسے جو ہے عام طور سے برا مانا جاتا ہے. تو اس کے خلاف جو ہے وہ تعزیری کارروائی کرنی چاہیے, اس کے اسے جو ہے کوئی قانونی سپورٹ ہونی چاہیے. اسی طرح بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں نے وہ قرآن کے ساتھ شادی کر دینے کی ایک رسم چلی آ رہی کہ جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور شادی نہ ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے وراثت نہ دینی پڑے. اسی طرح جو ہے ایک لمحے میں تین طلاقیں دے کر اس کی ساری زندگی خراب کر دی جاتی. اس سے تعزیری جرم ہونا چاہیے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین طلاقیں بھی نافذ فرما دیتے تھے اور پھر کوڑے مارتے تھے مرواتے تھے ایسے جب تاکہ باقیوں کو عبرت. قرآن نے طریقہ بتایا ہے, دین میں طریقہ ہے کہ بھئی ایک ایک کر کے تین طور میں طلاق دی جائے یا ایک ہی طلاق کے بعد معاملہ ختم کر دیا جائے. اگر دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو دوبارہ شادی کی گنجائش ہوتی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بچے سچے کی شادیاں وہ بھی اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ مہر نہ دینا پڑے. ایک لڑکی لی ایک لڑکی دے دی دوسرے خاندان کو, اس طرح مہر نہ تم دو نہ میں دوں. اور اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ بغیر مرضی کے زبردستی خواتین کے نکاح کر دیے جاتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ بعض بڑوں کے جرائم کے لیے جو ہے وہ بطور معاوضہ کسی بچی کو خاندانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ساری زندگی ملازموں سے بھی نیچی سطح پر زندگی گزارتی ہے, کوئی عزت نہیں ہوتی اور کسی قسم کا جسمانی اور جو ہے عصمت کا اسے کوئی تحفظ نہیں ہوتا. اس کی پوری زندگی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. یہ مسائل ہیں خواتین کے, ان پر جو ہے قانون سازی کی جائے, لیکن ان میں سے کوئی مسئلہ جو ہے حقوق نسواں بن میں نہیں اٹھایا گیا. تو بلکہ جو ہے الٹا ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے خواتین جو ہے اس طرح کے معاملات کی رپورٹ بھی تھانوں میں نہیں کر سکتی, بلکہ انہیں سیشن کورٹ جانا پڑے گا, ساتھ گواہ لے کر جانے پڑے گا. سیشن کورٹ بند ہوتا ہے جمعے کو ہفتے کو, تو پھر وہ انتظار کریں گے کب کھلے گا. اور وہ تھانہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا, اس کے اوقات ہیں صبح 9 سے 3 بجے یا جو بھی اوقات ہے ان کے اندر جانا ہوگا. اور پہلا نرالا قانون ہے جس میں ایکیوزر یعنی جو ہے جرم کو کا انداز کرانے والا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آؤ, اور گواہ نہیں ہوئے تو پھر واپسی پر کوڑے کھا کر واپس آؤ. تو یہ جناب بل ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ بل ہمارے لیے جو ہے اثر نہیں ہے, اس کے پس منظر مقاصد کیا ہیں وہ آج کا موضوع ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے دیش کے باہر مسائل ہیں, کیا مسئلہ ہے جو اس وقت نہیں, لیکن جس تیزی سے یہ بل آگے آیا ہے اور اس پر جو ہے بات ہو رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں 80% افراد کو پینے کا صاف پانی مہیا ہے. تو حد ہو گئی ہے مسائل کے, باقی مسائل اور ہیں. تعلیم کا جو بیڑا گرک اس ملک میں ہے وہ ہمیں معلوم ہے, کئی کئی نظام چل رہے ہیں, غریب آدمی پڑھا نہیں سکتا. اور ایک میڈیوکر کا بھی سب سے بڑا خرچہ کون سا ہے, وہ تعلیم ہے. تعلیمی اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دینا بہت مشکل ہے. پھر دوسرا جو انسان کا بنیادی حق ہے علاج, وہ آپ دیکھیں آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو سب کچھ گھر بار دیکھ کے ہی شاید علاج ہوتا ہے اس کا, اور گورنمنٹ ادارے کسی کام کے نہیں. پھر نوکریاں نہیں ہیں, کسی قسم کا لا آرڈر نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے. تو بے شمار مسائل یہ ان سب کو نظر انداز کر کے جو ہے اس طرح سارا روکا ہے. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کانسپریسی ہے. جو معاملات چل رہے ہیں, جو ملک میں آگے اسلامائزیشن کا ایک لہر تھی جو خصوصاً ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھوڑی سی اس میں شدت آئی تھی, اب اس چنگاری کو بھی بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ بالکل معاملہ جو ہو گیا وہ ریورس ہو جائے اور آگے جو ہے بڑھنے کا سدے باب کیا جائے اور بیریئر کھڑے کیے جائیں تاکہ اسلامائزیشن کو روکا جا سکے. یہ پس منظر ہے. اب آپ دیکھیں گے اس سارے معاملے میں جو لوگوں نے خوشیاں بنائی ہیں تو کہاں بنائی ہیں. اگر اپنے ملک میں دیکھیں گے تو وہ سارے اڈے جو جسم پڑوسی کے تھے, کانسٹیٹیوشن کی جو جگہیں تھیں وہاں پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب ہمیں آزادی ہے اب کوئی ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, یا دوسری خوشی کی مبارکبادیں جو دی ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ سے آئیں. تو وہاں سے جو ہے باقاعدہ حکومتی سطح پر مبارکبادی دی گئی اس بل پر. تو پھر اتنی بات رکھوں گا, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو شکوہ مجھے چھتے ہیں یورپ کے نہیں. تو ہمیں شکوہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے. یورپ کا تو یہ کام ہے, وہ چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہی کام آئے اور یہاں سے دین کی جو ہے وہ جان اور روح بھی نکال دی جائے. اب قرآن کیا کہتا ہے اس سے متعلق, سورہ بقرہ نمبر 109, اور وہاں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ مبارک بات کیوں دے رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں سورہ بقرہ نمبر 109 میں, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر, ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے, لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ وہ تمہیں پلٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں, کفر کی طرف لوٹا دیں تم, حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ, تمہارے خلاف حسد بھرا ہوا ہے ان کے اندر, من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان کا حق واضح ہو چکا ہے, انہیں پتہ ہے کہ طریقہ یہی ہے, ان کی اپنی, ہاں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے ذکر بھی آئے گا کہ ان کے اپنے آپ گھریلو زندگی تباہ ہو چکی, انہیں معلوم ہے کہ جو ہے کتنی بڑی تباہی ہے, کتنی جو ہے, اور اصل معاملات یہی ہیں جس پر جو ہے ہمارے یہاں کے گھرانے قائم ہیں, لیکن اس کے باوجود فرمایا پس درگزر کرو, چھوڑ دو, درگزر کرو ان سے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نہ لے آئے. اور سورہ بقرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے پہلے کی سورت, گویا یہاں تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک جو ہے انہیں چھوڑ دو, ان سے درگزر کرو. وہ حکم کیا تھا؟ قتال کا, جہاد کا حکم تھا جو بعد میں آئے. فرمایا ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اسی طرح جو ہے کفار کی اگر پیروی کی جائے, اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں, یہ اتنا موقع نہیں ہے, ایک آیت میں نے آپ کو سنا دی کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہی ہیں کہ جو ایمان تمہارے دلوں میں وہ بھی غائب ہو جائے اور تم جو ہے کفر کی طرف پلٹ آؤ دوبارہ. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا, ان کی اطاعت کی اور جو ہے اپنے ایمان کا سودا کیا, تو پھر انجام کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 149-150, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے لوگو جو ایمان لائے, اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی, یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین, تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل الٹا لوٹا دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ. دنیا میں ذلیل و خوار ہو, ایسے قوموں کی عزت نہیں ہوتی جو دشمنوں سے دب جاتے ہیں اور جو ہے ڈر کے اور زیادہ ہو کر جو ہے دوسروں کی بات مانتے ہیں. اس وقت کس کی عزت ہے دنیا میں؟ آج کے حالات دیکھیں کہ پاکستانیوں کی عزت ہے, جن کے لیے ہم جھکے ہوئے ہیں, جن کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں, ان کے ہر حکم کو ان سے بڑھ کر جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج ان کے اخباروں میں ہمیں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے, جتنا کر لیں ہم وہ کہتے نہیں کر رہے, یہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے چالاکی کر رہے ہیں, اور تو یہ ہماری حالت ہے. اور جو لوگ نہیں ڈرے اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی, آج ان کی عزت ہے. ایران نہیں ڈرا, اس کی عزت ہے, اس پر کوئی بم نہیں آ گیا, اس کے اوپر اٹامک حملہ نہیں ہو گیا, اس کی بات سنی جا رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس نے ہولوکاسٹ کے خلاف بھی جو ہے عالمی کانفرنس رکھ لی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہودی کے خلاف ایک لفظ کہنے کے لیے اس نے پوری کانفرنس رکھی, پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر کانفرنس کہتا رہا. اسی طرح جو ہے شمالی کوریا نہیں ڈرا, اس کی عزت ہے, میز پر جو آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی. ہم ڈر گئے تو ہمیں جو ہر نیا دن ایک نئی ذلت کے ساتھ ہم پر شروع ہو رہا ہے. بہرحال یہاں فرمایا کہ اگر تم بات مان لو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ. آگے فرمایا بل اللہ مولاکم, اب تمہارا کچھ پناہ کون ہے, تمہارا دوست کون ہے, تمہارا مددگار کون ہے, تمہارا ساتھی کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے, تمہارا کچھ پناہ ہے. وہ خیر الناصرین, اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا. صحیح ہے دشمنوں کا غلبہ ہے, ان کی طرف سے ڈراوے ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وارننگز ہیں, تو لیکن جو ہے مدد وہ نہیں کریں گے تمہاری, وہ تو پہلے دشمن. بہترین مددگار کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اللہ. اب جناب اس دل کی منظوری کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ تو پہلا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی غلبہ اس وقت یورپ سے مراد امریکہ بھی آ جاتا ہے. مغربی قوتیں, مغربی تہذیب اپنا پورا گلوبل ڈومینیشن چاہتے ہیں. اس وقت انسانیت وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اب وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے مقامات پر علیحدہ لاز ہوں, علیحدہ معاملات ہوں, اس سے جو ہے وہ اس سے آگے اب انسانی زندگی نکل گئی ہے. اب ایسا نظام چاہیے جو گلوبل ہو, پوری دنیا میں ایک ہی نظام, پوری دنیا میں ایک جیسے قوانین, ایک جیسی سزائیں, تاکہ جو ہے وہ فریکچر نہ رہے اور تیزی کے ساتھ انسانی معاملات ہو گئے. اب ویسے بھی مسافتیں ختم ہوگی, سیکنڈوں میں امریکہ اور یہ پاکستان برابر ہے. آپ یہاں کال ملاتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں, وہاں کی خبر سیکنڈوں میں, ادھر بلکہ سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو اب یہ فاصلے ختم ہو گئے, گلوبلائزیشن کا دور ہے. اور یورپ چاہتا ہے یا مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ اس کی گلوبل ڈومینیشن ہو پوری دنیا. اب جو ہینڈرنسز ہیں انہیں ختم کرنا ہے. دو ہینڈرنسز جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا سیمیول سی ہنٹنگٹن نے جو ہے نشاندہی کی تھی, ایک چینی تہذیب ہے, اسلامک تہذیب ہے. اسلامک تہذیب بھی آپ دیکھیں گے اکثر دنیا میں ختم ہو گئی, یہاں تک کہ عرب جن کی زبان میں قرآن حدیث موجود ہے وہ بھی مغربی رنگ رنگ چکے. اوپر سے ابایا ہے لیکن نیچے کیا ہے خواتین کو آپ وہاں دیکھیں, یورپین ڈریسز ہیں, ان کے اپنے ڈریسز ہی ختم ہو گئے. اب یہ پاکستان اور اس طرح کے چھوٹے کچھ ممالک ہیں جہاں ابھی دین سے وابستہ کی بات ہوئی ہے, لوگ جو ہے دینی ایشوز پر کھڑے ہو رہے ہیں, جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, جانے تک قربان کر. باقی اسلامک ورلڈ میں جو ہے اتنا نہیں ہے, اگر ہے بھی تو دبایا ہوا ہے, وہاں پر حکمرانوں نے جو ہے اسے دبا کر رکھا تھا. اسی طرح معاشی بھی انہیں تسلط حاصل ہے, ایک تو سیاسی تسلط حاصل ہے. پہلے ہمارے یہاں بھی حکمران حالانکہ انہیں سے ڈکٹیشن لیتے تھے, پراکسی حکومت انہیں کی تھی, لیکن عوام کو یہ کہا جاتا تھا بھائی ہم آزاد ہیں, ہمارے اوپر کسی جنگ تو نہیں. اب وہ بھی ختم ہو گیا, اب ہمارا حکمران خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کا یہ حکم ہے, ہم ان کے الہی ہیں, ہم یہی کریں گے. پھر معاشی سطح پر جو ہے ان کا شکنجہ اب صرف حکومت تک نہیں رہا ہے, بلکہ وہ جو سودی قرضے تھے اب وہ اس سے نیچے آ کے صوبائی سطح, اس سے نیچے آ کے کونسلر تک, یعنی ضلعی سطح پر اور کنسلر تک جو ہے وہ سودی قرضے دے رہے ہیں. یعنی پوری طرح معاش کے لحاظ سے ہم ان کے شکنجے میں آ گئے. اب ایک چیز رہ گئی ہے معاشرت, ہمارے اندر ابھی بھی کچھ شرم و حیا باقی رہ گئی, کچھ خواتین کا لحاظ ہے پاس ہے, کچھ جو ہے رشتوں کا خیال ہے, عزت ہے, ماں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, بہنوں کے آگے جو ہے وہ آدمی نظریں جھکاتا ہے, اپنی بڑی بوڑھیوں کی باتیں سنتا ہے, گردن جھکا دیتا ہے, تو وہ بھی جو ہے ختم کرتے ہیں. یہ ایجنڈا اگر آپ تو اگر محسوس نہ کریں نیٹ سے سب کچھ اویلیبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں, باقاعدہ ان کا ایجنڈا ہے کہ معاشرت بھی گلوبلائز ہو, اور یہ مذہبی جو تھوڑے تھوڑے رنگ نظر آ رہے ہیں ان کی بھی کمائی تھوڑی ہے, اور مغربی معاشرت جو ہے وہ ہے جگہ غالب. اور یہ باقاعدہ یو این کی سطح پر کیا جا رہا ہے, اس کا نام رکھا گیا ہے سوشل انجینئرنگ, بڑی اچھی اصطلاح ہے سوشل انجینئرنگ, کہ ان کی تہذیب کو تبدیل کیا جائے, انجینئر کیا جائے, انجینئر کر کے جو ہے اس تہذیب کو ہم رن کیا جائے باقی گلوبل تہذیب سے. اس کے لیے یہ ایجنڈا سب سے پہلے رکھا گیا 1994 میں قاہرہ کانفرنس میں, آپ لوگ سرچ کریں تو یہ ایجنڈا آپ کے سامنے کھلائے گا, یو این کی سطح پر یہ کانفرنسز ہوئی ہیں. دوسری کانفرنس مزید غور و فکر کی ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس. اس کے بعد میں جون سن 2000 میں اس کا باقاعدہ نفاذ کر دیا گیا کہ یو این سے متعلق جتنے ممالک ہیں وہ اس سوشل انجینئرنگ پلان کو اپنے اپنے ممالک میں نافذ کریں, اور وہ ممالک جو یو این میں شامل ہیں ان سب کو اب یہ کام کرنے, یہ کاروائی کرنی. اور اس ایجنڈے کا نام تھا بیجنگ پلس 5, اور نیو یارک میں یہ کیا گیا 2000 میں. اب جا کے وہ کھولے, نیٹ پر سب اویلیبل ہے. اب تو اس میں دیدا دلیری سے اور سینا کان کے بات کرتے ہیں, کچھ پانی کی انہیں ضرورت ہے, کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں ہے. اور ہماری حکومتیں مجبور ہیں کہ جب وہ اگر یو این میں رہنا ہے تو اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ایجنڈا کیا ہے؟ پہلی چیز, ہم جن پرستی کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے, یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے. تمام حکومتوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں اس کی راہ ہموار کی جائے, اور وہ عناصر جو اس کی مخالفت کرتے ہیں انہیں روکا جائے, اور یہ ہیومن رائٹس ہے, اور یہ ہم جن پرستی کو عام کیا جائے. ابھی تک آپ دیکھیں گے, اب تو خیر بہت بدحالی ہوگی, اس کے باوجود الحمدللہ وہ کھلے عام مناظر ہمارے یہاں نہیں ہیں, اور ہم جن پرستی کو ابھی بھی مایوس سمجھا جاتا ہے اس میں, ورنہ یہ ہے ختم ہو گئی ہے باقی دنیا, اور وہاں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. ایک مرد ایک دوسرے مرد سے شادی کرتا ہے اور اسٹیٹ نکاح نامہ جاری کرتا ہے, میرج لائسنس دیتا ہے, ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے, اور انہیں جو ہے وہی سارے حقوق حاصل ہیں جو باقی خاندانوں کو اس معاشرے میں. اور یہ ایک ایک کر کے یہ ہمارے لیے شاید ابھی بھی جوک ہو, میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے مسکرا رہے, لیکن یہ جوک نہیں ہے ویسٹ کے لیے, یہ ان کا حق ہے اور اس میں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے. دو عورتیں آپس میں شادی کر رہی ہیں, ایک عورت شوہر ہے دوسری عورت بیوی ہے, اور وہ ساتھ رہ رہی ہیں, انہیں وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو ایک جینوئن خاندان کو ہوتے ہیں. تو یہ وہ چاہتے ہیں ہمارے ممالک میں, ہماری اسٹیٹ اس کے لیے جو ہے قانون سازی بھی کرے اور جو سارے ہرڈلز ہیں انہیں ختم کرے. ان میں سے ایک ایریے جو ہم دیکھ رہے ہیں حقوق نسواں بل کے نام پر جو سب سزائیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے جی, اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہاں تک کہ چند ممالک کے وزراء اعلیٰ یا ان کے صوبائی گورنر تک جو ہے اس میں ہم جن سرستی نے ملوث بہت یہ انسانی فطرت اس سے ابا کر کے ہم وہ فطرتیں جو مسخ ہو گئی ہوں تو وہ شاید اسے حق مانتے ہوں, اسے جو ہے نارمل کہتے ہوں, ورنہ انسانی فطرت جو ہے وہ اس سے کوئی نارمل نہیں ملتی. اسلام نے اس کے لیے سب سزائیں, سعودی حکومت نے ایک عید میں جو ہے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے اسی جرم میں, 7 آدمیوں سے تو موت تک کی سزا جو ہے جرم میں دی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے قرآن میں قوم لوط کو جو ہے نہیں سزا دی گئی, پوری پوری قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا اسی جرم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے. لیکن یہ چیزیں جو آ رہی ہیں ابھی بھی ہم نہیں جاگے اور ہم نے ان کے خلاف جو ہے مزاحمت نہیں کی, تو یہ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہوں ہوموسیکچوالٹی, اور اس کا انعام کیا ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ایک جو ہے یہ اسی تہذیب کے انعام ہے, ان شاء اللہ آگے بات آئے گی ان سے. اسی طرح جو ہے دوسرا کام جو سوشل انجینئرنگ میں ہے وہ ہے کہ مسلمان خاندانوں کی تباہی کس طرح کی جائے, اس کے لیے انہوں نے معاملات کیے. پہلا یہ کہ عورت کو معاش کے نظام میں گھسیٹا جائے. وہ کہتے ہیں بھائی تم کیسے لوگ ہو, تمہاری 50% تو تمہارے اندر خواتین ہیں, انہیں تم نے گھر میں بٹھا دیا, انہیں میدان میں لاؤ, یہ 50% لیبر اور بڑھے گا, دیکھو کتنی ترقی کرو گے. تو یہ پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو بھی معاش میں کھینچا جائے, حالانکہ ان پر اسلام نے معاش کی ذمہ داری نہیں دی ہے, گھر ان کے ذمے, اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ ان کے ذمے. مردوں کو دیا ہے کما کے جو ہے ان کی ضروریات پوری کرے. سب سے پہلے ایک عورت کی ذمہ داری باپ پر ہے, باپ نہ ہو تو بھائی پر ہے, اسی طرح شوہر پر ہے, شوہر نہیں ہے تو بیٹوں پر ہے, وہ نہیں ہے تو خاندان کے بڑے پر ہے, کوئی نہیں ہے عورت کا جو ہے کرنے والا تو کس کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری, حکومت عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جا کے روٹی کا بھی کام کرے اور جو ہے گھروں میں بچوں کی بھی سرپرائز کرے, حکومت کی ذمہ داری اسے سپورٹ کرنا, لیکن اسے کھینچا جا رہا ہے باہر آؤ. جب عورت گھر سے باہر آئے گی تو بہت ساری قباحت ہیں, پہلی قباحت یہ کہ جو چھوٹے بچے ان کا کیا کیا جائے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ڈے کیئر سینٹر, تو ڈے کیئر سینٹر میں جو بچے پل کر بڑے ہوں گے وہ ان کی محبت ہوگی والدین سے ان کے دل, اور جو محرومی وہ محسوس کر رہے ہوں گے تو کیا نسل آئے گی اپنی. پھر وہ عورتیں جو باہر نکل رہی ہیں کیا وہ افزائی کے نسل میں پارٹیسپیٹ کریں گی, انہیں اچھا لگے گا عمل کے ساتھ نوکری پہ جانا, تو ظاہر ہے ان سے افزائی کم ہوگی. اور اسی طرح مانے حمل چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جائے گا, اس سے جو خرابیاں آتی ہیں میرے آپ کے لیے کوئی انہیں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ اسٹیٹسٹک یورپ میں موجود ہے, خود فرانس کے اندر جو ہے انہیں باقاعدہ قانون بنانا پڑا کہ نہیں نہیں ہمیں بچے چاہیے, بچے پیدا کرو, الاؤنسز دینے پڑے, کیونکہ برتھ ریٹ اتنا گر گیا کہ ڈیتھ ریٹ کے برابر آ گیا, انہیں خطرہ ہو گیا یہ تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کیا جائے تو ہیومن کیپیٹل ڈپلیٹ ہو جاتا ہے, اور یہ یورپ میں نظر آ رہا ہے. امریکہ میں اس وقت جو ان کے ادارے سنبھالے ہوئے ہیں ان کے لوکلز ہیں, نہیں باہر کے لوگ آ رہے ہیں, جو ان کے ہاسپٹل بھی سنبھال رہے ہیں, جو ان کے کارخانے بھی چلا رہے ہیں, ان کے تعلیمی ادارے بھی چلا رہے ہیں, تو ہیومن کیپیٹل ڈپلیٹ ہو جاتا ہے عورتوں کو اگر باہر لائیں, اور اس کا معیار کم ہو جائے گا. اور اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کس طرح عورتیں جب معیشت کے میدان میں آئیں تو کتنا اضافہ ہو گیا, 20% کے کم و بیش اضافہ ہوا ہے, لیکن ہیومن کیپیٹل جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا پوری. تو اس وقت ہمارے گھروں میں ہمارے ملکوں میں یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت مسلمانوں کو دی ہے. اس وقت کی قیمتی ترین ریسورس کیا ہے, بلیک بورڈ کہلاتی ہے, آئل, وہ مسلمانوں کے قدموں تلے. اور آپ کو شاید پتا ہو اوپیک جو اس وقت آئل پروڈیوسنگ جو کنٹریز ہیں ان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن, اس میں 11 ممالک ہیں, 10 ممالک مسلمان, ایک وینزویلا جو ہے ملک ہے جو عیسائی ملک ہے, باقی 10 کے 10 مسلمان ہیں. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, عیسائی یہودی, ان کے پاس بھی تھوڑا بہت آئل ہے, اسے ریزرو رکھا ہوا ہے, اسے استعمال ہی نہیں کرتے, نکالتے ہی نہیں, سارا تیل جہاں سے نکال رہے ہیں مسلمان ممالک, کیونکہ یہ ریزرو جو ہے یہ محدود ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ تیل وغیرہ یہ سارے انرجی کے سورسز ختم ہو جائیں گے, مزید تو پروڈیوس نہیں ہو رہا, اس پہ بھی خرچ زیادہ ہو رہا ہے. تو جب یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ اپنے ریزرو کھولیں گے, اپنی منہ مانگی قیمت میں استعمال کریں. تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو ہیومن کیپیٹل ہمیں اللہ نے دیا ہے, اسے ہم اپنے ہاتھوں ختم کر دیں گے اگر ایک سوشل انجینئرنگ پروگرام پہ عمل کرنا. آگے کیا کہتی ہے جناب سوشل انجینئرنگ, وہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ اگر وہ اولاد پیدا کر لیے تو اس کا معاوضہ قانون بنایا جائے کہ شوہر سے معاوضہ طلب کرے وہ اس کا. تو پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے مار کی بوجھ نہیں رکھا ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت باہر جائے اپنی روٹی خود جو ہے حاصل کرے, پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے اولاد پیدا کرنا ان کی ذاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اس پر شوہر جو ہے معاوضہ دے. اسی طرح جو ابورشنز ہیں انہیں لیگلائز کیا جائے, عورت کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے جائز بچے بھی ابورٹ کرا دے. ایک بڑی لاکھوں سے اوپر تعداد آتی ہے ابورشن کی جو ان ممالک میں ہوئے, اس کے باوجود بچے پیدا ہو جاتے ہیں ناجائز تعلقات میں, بڑی تعداد. وہ اسٹیٹسٹکس ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر میڈیکل ریپ کا جو ہے قانون تعزیز کی جائے, یعنی بڑے عجیب بات ہے. اور یہ چیزیں یورپ میں عجیب نہیں ہے, ابھی تک ہمارے یہاں عجیب, اللہ کرے عجیب ہی رہے. تو جو ہے اس میں یہ لا بنے گا کہ شوہر اگر مرضی کے بغیر جو اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو بیوی اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور شوہر کو سزا ہو. یہ میریٹل ریپ کہلاتا ہے, یورپ میں ہے, ہمارے یہاں جو ہے اب اس کی جو ہے قانون سازی کی جائے گی. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو ممالک یو این میں شامل ہیں اس ایجنڈے پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے, اور جو انہیں انٹرنیشنل ایڈ مل رہی ہیں تو یہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں تک ان کی پابندی کی. جب پابند آگے اسٹیپ بڑھاتے ہیں تو وہ ایڈ دے دی جاتی ہیں, پھر روک لیتے ہیں کہ اب اگلا اسٹیپ کرو, جب اگلا اسٹیپ لیتے ہیں مزید ایڈ دے دی جاتی ہیں. تو ہر چیز ان کے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے ہماری گورنمنٹ مجبور ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, ڈسکس کریں ان سارے ایجنڈے میں. مزید کیا آ رہا ہے اس ایجنڈے میں ہے, عصمت فروشی کوئی برائی نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, یہ جو ہے باوقار پیشہ ہے. اسے برا ماننا جو ہے یہ ریاستی ہے, تو حکومتوں سے اس کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ذہن سازی کریں اور اپنے لوگوں کو جو ہے ان کے دلوں سے ان کے ذہنوں سے اس کے خلاف جو تاثرات ہیں انہیں ختم کریں. وہ کہتے ہیں ایک مزدور اپنا جسم استعمال کر رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, اس پہ کما رہے ہیں, اور یہ جسم پڑوسی کر رہے ہیں اس سے پیسے کما رہے ہیں, تو کیا ڈفرنس ہے, یہ بھی مزدور ہے. اس لیے جو ہے پروسٹیٹیوشن کا لفظ انہیں پسند نہیں ہے, تو کہتے ہیں انہیں سیکس ورکر کہا جائے, اور یہ ایک باوقار جو ہے پیشہ مانا جائے. مزید کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ مساوی حقوق دیے جائیں وراثت میں. یہ کیا ہے کہ لڑکوں کو دوہرا دیا جائے اور لڑکیوں کو اس کے مقابلے میں آدھا دیا جائے. سب کہا یہ جا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت, سب کو مساوی حقوق دیے جائیں وراثت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب ادھر برابر ہے تو پھر آمدنی میں بھی پھر مرد کلیم کریں گے, بھائی کماؤ, چار بچے ہو گئے تو وہ کہیں گے گھر کا آدھا خرچ تم پورا کرو, آدھا میں دوں گا, تو پھر تو آدھا آدھا ہر جگہ ہوگا جیسے یورپ میں. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بس میں اگر ایک سیٹ ہے تو مرد بیٹھا میں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے قانون سے بھائی تمہارا میں برابر, تمہیں میں کیوں دوں اجازت, جبکہ ایک بوجھ ایسا ہے جو مرد شیئر ہی نہیں کر سکتے, وہ اولاد کی افزائی پیدائش کا اور اس کی ابتدائی سالوں میں اس کی خدمت کا, یہ مرد تو نہیں کر سکتا, یہ عورت ہی کے لیے خاص ہے. لیکن وہ اضافی جو ہے محنت وہ بھی عورت کر رہی ہے, اور یورپ میں معاش کی جدوجہد علیحدہ وہ کر رہی ہے, دوہرا جو ہے اس پر ضرور. اسی طرح جناب زنا اور اسقاط حمل کا حق دیا جائے عورت, زنا بے رضا اگر عورت کر رہی ہے تو کوئی جرم نہیں, یا مرد بھی کریں تو کوئی جرم نہیں ہے, یعنی اوپن سیکس جو ہے وہ الاؤ کیا جائے. اور اسی طرح اسقاط حمل کو عام کیا جائے. اب یورپ میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جو پرائمری اسکول ہے وہاں پر بچیوں کو یہ کانڈنس وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طرح اس کا استعمال ہے. ہمارے اسکولوں میں بھی آ جائے گا اگر ہم خاموش رہے, تو یہ چیزیں کوئی دور نہیں ہے, یہ سب جو ہے ہماری طرف بڑی چاہتی ہیں. اسی طرح تو یہ جناب سوشل انجینئرنگ پلان ہے یہ جو کیا جا رہا ہے. اب یہیں پر بہتر ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ کمپیئر کر لیں اسلامی تہذیب کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ایک اور ابھی آ رہا ہے آگے جو اکنامیکل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ حقوق انسان بل کو آگے لایا جا رہا ہے, پہلا میں نے آپ کو بتا دیا سیاسی وجوہات تھیں, دوسرا بتا دیا معاشرتی وجوہات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن ہو. اب ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سویلائزیشن سے مزید جڑیں, اسلامی سویلائزیشن کا معلوم کریں اسلامی سویلائزیشن ہے کیا, اور پھر اس میں راسخ ہوں, اس میں پختہ ہوں, اس میں آگے بڑھیں, ورنہ ہم بھی اسی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور وہی ہٹر ہمارے گھروں میں ہوگا جو آج یورپ میں. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اسلامی تہذیب کیا ہے اور پھر تیزی سے دیکھیں گے ویسٹرن تہذیب کیا ہے, اور یہ سوشل انجینئرنگ کے بعد ہمارے یہاں کیا مناظر نظر آئیں گے. تو اسلامی تہذیب جو ہے اس کا ایک اصول ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اصول بیان ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقرب الزنا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیوں نہ قریب جاؤ, انہ کان فاحشا, بے شک یہ کھلی بے حیائی, وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ. تو یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ اب زنا برا راستہ ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, جو برائی ہمیں عورت میں نظر آ رہی ہے, اس سے جو خاندان کی اکائی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. خاندان بنتا ہے شادی سے, ایک مرد ایک عورت آپس میں وعدہ کرتے ہیں ساتھ نبھانے کا, اور شادی کی گرہ میں جڑ کر ایک خاندان کی ابتدا کرتے ہیں. اگر ان دونوں کو آپس میں اعتماد نہ رہے تو خاندان آگے بڑھ نہیں سکتا. جیسے یورپ میں جب شوہر گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا, اسے یقین نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کون کون گھر میں آیا ہوگا, کیا کیا ہوا ہوگا. اور اسی طرح عورت کو اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ میرا شوہر جو گھر سے جا رہا ہے اس کی کہاں کہاں دوستیاں ہوں گی, کہاں کہاں گیا ہوگا. تو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے وہاں پہ. اسی طرح جو اولاد گھر میں پرورش پا رہی ہے اس پر بھی شوہر کو یقین نہیں ہے کہ یہ میری اولاد ہے. تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا, آپس میں لو آف بانڈ جو ہے جو میاں اور بیوی میں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا, وہ ویک ہو جاتا ہے. اور جب جتنا یہ ویک ہوگا اتنا گھر میں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ ہوں گے. اسی لیے الزام تو ہم پر لگتا ہے, لیکن جب آپ یورپ میں دیکھیں گے سب سے زیادہ اسٹیٹسٹکس ہیں ڈومیسٹک وائلنس, کتنی بری طرح وہاں عورت کی پٹائی ہوتی ہے, بعض دفعہ مردوں کی پٹائی ہو جاتی ہے, عورت خواتین مار دیتی ہیں. اور ورنہ حقیقت یہی ہے کہ مرد ایک بڑے پیمانے پر وہاں پر وائلنٹ ہو جاتے ہیں, بری طرح مارتے ہیں خواتین, اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں, کیونکہ آپس میں اعتماد ہے ہی نہیں, اور ذرا ذرا سی باتوں پہ جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جھگڑے کی سزا میں پوری زندگی عذاب ہو جاتی ہے, یہ ویسٹرن تہذیب ہے, اس لیے گھروں سے دور رہتے ہیں, کئی کئی دنوں ادھر ادھر رہتے ہیں. پھر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر ہمارے والدین کی وہ توجہ نہیں, خصوصاً باپ جو ہے ہم سے اس طرح محبت نہیں کرتے, باپ کے دل میں شک آ جائے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے قربانیاں دے گا, کیسے مال خرچ کرے گا اس کے اوپر. یہ اولاد محسوس کرتی ہے اس چیز کو, اور جب بڑی ہوتی ہے تو اپنی اس محرومیوں کا بدلہ لیتی ہے, اور والدین کو اولڈ ہاؤسز میں بھیجا جاتا ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور سالوں سال گزر جاتے ہیں اور شکل نہیں دکھاتی اولاد. یہ سب ہو رہا ہے یورپ کے اندر اسی تہذیب کی وجہ سے. تو ہمارا دین کہتا ہے یہ زنا بہت برا راستہ ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ بہت برا طریقہ ہے, اس کا سدے باپ کیا جائے. اب سدے باپ کس طرح کرتا ہے اسلامی تہذیب, جس کے نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصراً جلدی جلدی رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ کی جاتی ہے, مقصد کیا ہے, کہ سیکچوئل ڈسپلن ہو پورے معاملے میں, اور نہ پری میریٹل سیکس الاؤڈ ہے, نہ ایکسٹرا میریٹل سیکس الاؤڈ ہے, نہ ایکسپوجرزم اسلامی جو ہے وہ معاشرت میں, نیوڈیٹی ایکسپوجرزم یہ بھی جو ہے الاؤ نہیں کرتا ہمارا جو مذہب ہے. اب اس کا سدے باپ کس طرح ہوتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے اردو میں اگر بازاروں کے بچے ناجائز شہوت رانی جو ہے اس کو سدے باپ کیا جاتا ہے, کوئی بھی رستہ جو ہے ناجائز شہوت کو پورا کرنے کا وہ بند کیا جاتا ہے. اب اس میں پہلا طریقہ نکاح, نکاح تو اسلام میں آسان کیا گیا, بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی, نکاح میری سنت ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے لوگ جو مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں باقی ممالک میں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں اور دوسرے ہندو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ تعلق قائم کرنا میاں بیوی کا یہ روحانیت کے خلاف ہے, کہ کہتے ہیں مجرد زندگی گزارو, اللہ اللہ کرو, یہ گھر گرستی اور یہ نہ کرو. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے نکاح کرنا عبادت ہے, یہ سنت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے, اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت ہے, آپس میں تعلق ہے, یہ عبادت ہے, اس کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اسی لیے نکاح کو نہایت آسان رکھا گیا, یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اسے اتنا مشکل کر دیا, ورنہ کیا ہے, اور خواتین کی طرف سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ایک روپے کا ان کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی, یہ جہیز کی لانت اور یہ ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی. مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق مہر دینا اور اپنی گنجائش کے مطابق ولیمہ کر دینا, باقی نکاح کا. دوسرا کیا معاملہ کیا گیا اسلام میں, کہ ستر حجاب, جسم کا پردہ, قانون بنایا گیا کہ سطر چھپایا جائے. ایک مرد کا سطر کیا ہے, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک وہ کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی نہیں جو ہے کھول سکتا, یہی سطر عورت تو عورت کے لیے. پھر عورتوں کا محرم مردوں کے لیے سطر کیا ہے, یعنی باپ بھائیوں بیٹوں کے سامنے کس طرح آئے گی, چہرے کی ٹکیاں, اتنے اتنے ہاتھ, اور اسی طرح سپنوں تک پاؤں کے علاوہ باقی تمام جسم جھکا ہوا, یہ سطر ہے. اور جب باہر آئے گی تو حجاب لے گی, حجاب اضافی ہے, اب اس میں جو ہے مزید اپنے اوپر جو ہے علیحدہ سے چادر جو ہے وہ ڈال دے جس میں پورا جسم چھپ جائے, اس میں چہرہ بھی آ جاتا ہے اور پوری جیب و زینت بھی آ جاتی ہے، یہ حجاب ہے. تو ستر حجاب کے احکامات دیے تاکہ زنا نہ کر دے باپ. اسی طرح جو ہے ہمیں ملتا ہے ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تنہائی میں بھی اپنا ستر نہ کھول، اور فرمایا کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے تو اس سے کرم کیا. آدمی اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، پھر بھی حکم ہے کہ ستر رکھ کے رکھ، ابھی بھی جو ہے اس طرح بڑا نہ ہو کہ نہ کر جاؤ، اسے کا حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے. اور زندہ تو زندہ مردے کی بھی سطح کا اس کی حفاظت کی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا مردوں کی بات تو کہیں سے نہیں ہے کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان، یعنی زبان اور کرملہ کی حفاظت کی ضمانت دو. اللہ کے رسول فرمانے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جہاں تک مردوں کی بات ہے تو حالت مر گیا انسان، لیکن ہم غسل کرتے ہوئے اس کے بھی سطر کو ڈھکا رکھیں کہ اس پر بھی نظر نہ پڑ جائے، حالانکہ کسی کو کیا رغبت ہوگی مردہ انسان، لیکن سطر کا اتنا تاثیری ہوگا. مزید کیا کیا گیا، سلم و حیا کو پروموٹ کیا گیا، یہ گویا دل کا پردہ ہے، اسے ایک ویلیو کے طور پر انسانی معاشرے میں پروان چڑھایا گیا. چنانچہ بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں. مسند احمد جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے، اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور فرمایا بے شرمی بدکاری میں سے، اور بدکاری کا مقام جہنم ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کتنا جو ہے اس میں پازیٹو حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح مصطفیٰ کو نالا ہے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا مگر وہ حالت ایمان نہیں ہوتا. تو ایمان اور حیا ساتھ ساتھ، اسی کی مزید وضاحت ہوئی. مصطفیٰ کو نالا روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ یہ شرم و حیا صرف اور صرف خیر کا معاملہ کرتی ہے، صرف خیر ہی برآمد ہوتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تم میں کرم و حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے ہو، یورپ میں یہی ہے، شرم و حیا اتار کر رکھ دیا، اب انہیں کوئی خوف نہیں، جو مرضی کر لو. آدمی کو یہی تو بات ہوتا ہے کہ میری میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میری عزت کو داغ نہ لگ جائے، میری عصمت مجروح نہ ہو جائے، لیکن جس نے پہلے ہی ان ویلیوز سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو، جو مرضی کر لو اس کے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے. تو ان ویلیوز کو پروموٹ کیا گیا ہے ہمارے جو ہے معاشرے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح چوتھا حکم دیا گیا غزل بدر کا، نہ صرف جسم کا پیدا ہے، نہ صرف جو ہے دل کی شرم و حیا کا معاملہ ہے، نہ صرف نکاح کو آسان کیا گیا، بلکہ آگے حکم دیا گیا نظروں کی بھی حفاظت کا. سورہ نور آیت نمبر 30 فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں میں سے بات کی حفاظت کریں، یعنی انہیں بس کریں، نیچا کریں، یغضوا یعنی جھکائیں. اور فرمایا ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ جو ہے باعث تزکیہ ہے جو ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. تو نظروں کو بچایا جائے، شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. اب نظر بچانا یہاں مراد ہے، اب یہ نہیں کہ نظر نیچے ہی رکھتے رہے اور آدمی دیکھ ہی نہیں رہا آس پاس، بلکہ مراد کیا ہے کہ نظر بچائے، جہاں اس نے کوئی کشش محسوس کی وہاں دوبارہ نہ دیکھے، کوئی غیر محرم ہے، کوئی ایسا منظر ہے جو گناہ کا معاملہ ہے، تو وہاں سے اپنی نظروں کو بچا دے، دوسری طرف کرے. اسی لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف ہے. یہ نام محرم خاتون پر نظر پڑ گئی، اتفاقا تو فوراً ہٹا دو، یہ پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ اس سمت سے جہاں کشش محسوس کی ہے دوبارہ نظر ڈالی تو اس کی بات کوئی ہوگی، یہ گناہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر بھی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ہی تیر ہے، اور یہ جو اسے اللہ کی جو ہے خوف سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایمان میں حلاوت پیدا کرتا ہے. تو شیطان کا یہ بہت بڑا تیر ہے نظر، بد نظری، اور یہ بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے چھوٹے گناہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اسے بڑا پروموٹ کیا جائے. یورپ میں بھی جب چینلز آتے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، بڑی قیمت دے کر دے یہ فلمیں اور ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پر فری ہے، یہاں پر کچھ مل ہی نہیں جاتا، ہر چیز جو ہے اوپن کی گئی ہے تاکہ ہم پہلے ذلیل و خوار ہو جائیں.
اکنامک کا اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ مارکیٹنگ کا ایک رول ہے, پہلے لوگوں کا عادی بناؤ پھر قیمت لگاؤ نا, لوگ عادی نہیں ہوں گے خریدیں گے کیوں نہیں, پہلے چسکا لگایا جاتا ہے پھر قیمت وصول کی جاتی ہے, تو یہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اتنے سستے داموں یہ چیزیں اویلیبل تھوڑی ہیں یورپ میں, وہاں پہ اچھی خاصی قیمت وصول کی جاتی ہے, تو ہمیں پہلے چسکا لگایا جا رہا ہے, چاہے انٹرنیٹ ہو چاہے اس طرح طرح کے چیزیں ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اکنامیکل بھی اس پہ جو ہے وہ زر کمائیں گے پیسے کمائیں گے, لیکن ہماری ثقافت بھی تباہ کرنی ہے, ہم میں سے بھی شرم آیا تو مار دینا, اس لیے چیزیں عام کی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو عبرانی کی روایت کی جناب جس میں شیطان کے زہریلے تیر سے کہا گیا ہے یہ بدنظری کو, اسی طرح پانچویں اقدام یہ کیا گیا کہ معاشرے میں چادر چار دیواری کا جو ہے معاملہ رکھا گیا اسلامی معاشرے, اور گویا جو ہے یہ مردوں کا دائرہ کار علیحدہ خواتین کا دائرہ کار علیحدہ, جسے ہم کہتے ہیں سیگریگیشن آف سیکٹر, بہت بڑے فساد کا موجود بنا ہے یہ سیکٹر کو مکس کر دینا یورپ میں, اس وقت جتنا بڑا کھلونا عورت یورپ میں بنی ہوئی ہے شاید ہی کہیں اور, اس کی جگہ کہیں محفوظ نہیں ہے, نہ اپنے گھر میں نہ دفتر میں نہ بس میں نہ بازار, ہر جگہ جو سیکچوئل کرائم جو سیکچوئل اسلٹ اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہیں حفاظت نہیں ہو رہی ہے, یہ پاکستان میں جو خواتین ہیں رانیوں کی طرح رہ گئی, لوگ نظریں نکالتے ان کے سامنے سر جھکا لیتے, ان کی عزت کی جاتی ہے, ماں کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے بیٹیوں کی حیثیت سے بہنوں کی حیثیت سے عزت باقی ہے یورپ میں نہیں ہے, اور ایک کھلونا ہے جس طرح ایک ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ایسے عورت کا حال کیا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو آنے والی ہیں ہماری ہمارے ملک میں, اگر ہم نے آج کوشش ہوگی یہی حال ہماری ماؤں بہنوں کا ہونے والا, اللہ نے ہو اس کے ناخن. اچھا جناب, جیسے میں نے کہا یہ علیحدہ دائرہ کار کیا گیا, ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے اس میں ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے, ایک غزوے میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا, اب وہ آئی ہیں پوچھتی پوچھاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جو ہے باقاعدہ پورے جو ہے وہ حجاب کے ساتھ اور پورا گھٹی ہوئی, تو لوگوں نے تعجب کیا کہا کہ یہ کیسی ماں ہے, بیٹا شہید ہو گیا اور یہ پورے اہتمام سے جو ہے پردے کے آئی, تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا مرا ہے میری شرم و حیا نہیں مری, تو شرم و حیا اپنی جگہ ہے اور جو باقی مسائل اپنی جگہ, تو کاش جو ہے ہم اس کا اہتمام کریں, پھر جو ریزننگ دی جاتی ہے کہ یہ تو 50% جو ہے ہمارے جو ہے وہ خواتین ہیں انہیں گھر میں بٹھا دیا تو اکنامیکل ترقی نہیں ہو سکتی, تو صحیح ہے اگر آپ ان کی اول تو میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھی ہیں, آپ خود دیکھیں اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ معاشی میدان میں گھسیٹنے سے عورت کو کوئی فائدہ کسی ملک کو نہیں ہوا ہے جتنا وہ کلیم کرتے رہے, بہت زیادہ اگر ہے تو 15-20% جو ہے اس میں ترقی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ, پھر بھی اگر یہ سیگریگیشن آف سیکٹرز کو رکھا جائے تو بھی معاش کے میدان میں عورتیں آ سکتی ہیں, ان کے تعلیمی ادارے علیحدہ ہوں, وہاں ٹیچرز بھی جو ہے خواتین ہوں, طالبات بھی خواتین ہوں, ان کے ہاسپٹل بھی علیحدہ ہوں, وہاں مریض بھی خواتین ہوں, نرسز بھی خواتین ہوں, ڈاکٹرز بھی خواتین ہوں, ان کے جو ہے وہ کارخانے علیحدہ ہوں, وہاں مزدوری بھی خواتین کر رہی ہوں, سپروائزر بھی خواتین ہوں, تو اس طرح اگر سیگریگیٹ کیا جائے تو پھر یہ بھی کام ہو سکتا ہے, ویسے بھی یورپ میں کئی ممالک ہیں جہاں ہوم انڈسٹری کے ذریعے ترقی کی, ہم سوئٹزرلینڈ بہت مشہور ہے خصوصاً گھڑیوں کی وجہ سے, گھڑیوں کی صنعت کون سی ہے, کوئی بڑے بڑے کارخانے تو نہیں لگے, گھروں میں کام ہوتا ہے, ہوم انڈسٹریز ہیں جہاں سے انہوں نے یہ ترقی کی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں. تو جناب اسی طرح آخری سدے بات جو کیا گیا ہے بے حیائی فحاشی کے خلاف وہ ہے سخت سزائیں, ان کا نفاذ کیا گیا اسلامی معاشرے میں, اگر ان سب کے باوجود کچھ ایسے عناصر ہیں جو باز نہیں آتے تو ان کے لیے سخت سزائیں رکھی گئی ہیں, اگر اس سب کے باوجود کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو کتنا کیا سزا ہے, 100 کوڑے لگیں گے سورہ نور آیت نمبر 2, اور یہ کوڑے کہیں کالی کوٹڑی میں نہیں لگیں گے, سب کے سامنے تاکہ لاکھوں لوگ دیکھیں مار پڑتے, ایک آدمی کو سزا ملے اور لاکھوں کو عبرت ہو, اب آئندہ کوئی اس طرح کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچے گا پھر جو ہے اس طرح کا جرم کرے گا, اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا سزا ہے, رجم کی سزا, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے, بہت شدید سزا ہے تاکہ لاکھوں لوگوں کو عبرت حاصل, تو یہ جو ہے یہ رکھا گیا ہے. اب آپ ذرا حقوق نسواں بل نے اگر ہماری حکومت اس سارے ایجنڈے کو ہمارے سامنے رکھتی کہ بھائی ہم مجبور ہیں یہ کام ہم نے کرنے ہیں تو یہ ملک مان لیتا اسے نہیں مانتا, تو کان پکڑنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں, آپ نے پکڑنا کان ہے, تو جو آخری سطح تک سزائے وہاں سے پتھر ہٹا دیا گیا. اسلام نے جو ایک پوری ترتیب دی ہے آخری چیز رکھی ہے سخت سزاؤں کے ذریعے معاشرے کو بے حیائی سے روکنا, تو انہوں نے اس آخری پتھر کو ہٹا دیا ہے, وہ سزائیں جو ہیں ختم کر دی سب, تو وہ جو ایک بھاری پتھر تھا ان جرائم کی طرف آنے کا وہ ہٹا دیا گیا. اسی طرح ہم نے ان احادیث میں بغیر کر دیا کہ شرم و حیا اور ایمان ساتھ ساتھ, ایک ہٹایا جاتا ہے تو دوسرا خود ہٹ جاتا ہے. تو شرم آپ ختم کر دیں تو ایمان رہے گا کیا دنوں, ایمان اٹھ جائے گا. تو یہ ان کی پالیسی ہے, یہ ان کا طریقہ ہے کہ سزائیں ختم کر دیں, شرم و حیا ختم کر دی, اب ہمارا معاشرہ بھی مغرب بھی معاشرے کی طرح جو ہے وہ خدا نہ خاصہ اس طرح نہ ہو جائے. اب یہ ان کا معاشرہ کیا ہے, کمپیریٹو اسٹڈی اگر کرنے کچھ اسٹیٹسٹکس اب آپ کے سامنے رکھوں گا, وقت کم ہے کیونکہ ہمارے پاس یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہاں سے میں نے یہ اسٹیٹسٹکس لی ہیں, یعنی ان کا جو نظام عدلیہ ہے وہاں پر جو اسٹیٹسٹکس آئیں ہیں. آپ کو بہت قسم کی اسٹیٹسٹکس نیٹ پر مل جائیں گی, کچھ وہاں ادارے جو خواتین کے حقوق پر کام کر رہے ہیں ان کی اپنی اسٹیٹسٹکس ہیں, کچھ وہاں اور جو ہے وہ گورنمنٹ ادارے بھی ہیں جو اسٹیٹسٹکس کو مینٹین کرتے ہیں. میں نے بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے, اور یہ نسبتاً کم اعداد و شمار ہیں جو باقی لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. تو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں وہاں پر بنا دل رضا کوئی جرم نہیں ہے, یعنی ہر آدمی کو آزادی ہے جنا کرنے کی, اس کے باوجود ون ریپ ہر ایک ہر ڈھائی منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے. ریپ کسے کہتے ہیں, زنا بل جل زبردستی اس کی عصمت دری کی جاتی ہے, ڈھائی منٹ میں ایک خاتون, یہ اسٹیٹسٹکس ہیں آج کے. اور یہ تعداد ساؤتھ افریقہ میں 17 سیکنڈ کی ہے, ہر 17 سیکنڈ میں ایک خاتون ریپ ہوتی ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر. مختلف یورپ کنٹریز لے لیں تو یہ آپ کو زیادہ ہی ملیں گی اسٹیٹسٹکس, اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں عدلیہ میں, اور وہاں کی تحقیق یہ کہ صرف جو ہے 26% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, 100 عورتیں ریپ ہوئی ہیں تو 26 عورتیں جو ہے وہ اندراج کراتی ہیں اپنے جرم کا, باقی نہیں ہے. تو اسے آپ جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ جو ہر 2.5 منٹ میں خاتون ریپ ہو رہی ہیں, ان میں سے ہر 33 خاتون کی عمر 12 سال سے کم ہوتی ہے, جو 6 عورتیں ریپ ہو رہی ہیں ان میں سے ہر 6 جو ہے وہ 12 سال سے کم عمر لڑکی ہے, بچی ہے جس کے ساتھ یہ جرم کیا جا رہا ہے. اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ 20% خواتین جو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہ رہی ہیں اپنی لائف ٹائم میں کم از کم ایک دفعہ ریپ ہوتی ہے. 20% آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی ہے, ملینس میں فکر ہے, ملینس میں, تو وہ کم از کم ایک دفعہ اپنی زندگی میں جو ہے زنا کا, یعنی یہ زنا دلجبر کا عصمت دری کا شکار ہوتی ہے. اور یہ فگر کینیڈا میں 40% کی ہے, 40% خواتین زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ان کی عصمت دری ہوتی ہے. 56% خواتین بچیاں اپنی عصمت کھو بیٹھتی ہیں 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے, 56%. اور تمام ذرائع جو موجود ہیں حمل کو روکنے کے, اس کے باوجود جو ہے وہ 41% بچیاں مائیں بن جاتی ہیں 18 سال سے کم عمر میں. سارے ذرائع موجود ہیں اور ایبورشن الاؤڈ ہے, لیجلائز ہے, اس کے باوجود 41% مدرس جو بن رہی ہیں وہ بچیاں ہیں 18 سال سے کم عمر. آپ کو اس طرح کی آرگنائزیشن سنیں گی, بیبی آف مائی بیبی, ابھی آدمی اپنی بچی 13 سال کی 14 سال کی ہے, وہ ایک بچی کی ماں ہے. اور اس سے جو مسائل کریٹ ہو رہے ہیں وہ ہم, میں اور آپ سوچ نہیں سکتے جن مسائل کا شکار ہے وہ ماں. پھر وہاں پر الٹرنیٹو ٹو میرج اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, لوگ شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس کی اسٹیٹسٹکس میں لایا ہوں. اور یہ اب جو ہے کہا جا رہا ہے پور ہیبیٹیشن, یعنی روم میٹ لیونگ ٹوگیدر, یعنی خواتین اب اتنی مجبور ہیں کیونکہ شادی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, تو اس پر رضامند ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے شادی نہیں کرتے, تمہارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, جب تم تمہارا دل بھر جائے لات مار کے نکال دیتے ہیں وہاں اور دوسری کسی خاتون کو رکھتے ہیں, تو وہ مجبور ہیں خواتین کے اس طرح زندگی گزاریں. فگرز آپ کو دیتا ہوں کتنے لوگ اس طرح زندگی گزاریں, 11 ملین کپلز. تو اب اس میں جو ہے ہومو سیکچوئلز علیحدہ ہیں کہ جو ایک ہی سیکس کے لوگ اس طرح رہے. بہرحال انمیرڈ چائلڈ بیئرنگ اینڈ پیرنٹنگ یہ باقاعدہ توبہ ہے کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں بچوں کو پالنا بھی پڑتا ہے, خصوصاً خواتین. اب وہ مرد تو بھاگ جاتا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں کہ فادر کون ہے, بچی کا تو معاملہ ہے, اب اس کے تو گود میں بچہ آ گیا, اسے خود ابھی وہ اتنی سوچی ہے 13-14 سال کی, اسے ایک بچے کی پرورش بھی کرنی ہے اسی عمر. تو یہ مسائل ہیں جو وہاں جو ہے وہ بادشاہ اس سے بھگت رہے ہیں. ان میرڈ لوگ جو ہیں وہ 100 ملین سنگل ہیں, اس کا 100 ملین سنگل صرف یونائٹیڈ اسٹیٹس الون, باقی یورپ رہنے رہے ہیں جو زندگی میں شادی نہیں کرتی. اسی طرح ان انمیرڈ لوگوں میں سے 33% جو ہے جو پیدائش ہو رہی ہے بچوں کی وہ ان انمیرڈ لوگوں کی. اسی لیے بل کلنٹن کو کہنا پڑا تھا کہ ان قریب ہمارے ملک کے پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت ان بچوں کی ہوگی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بورن ود آؤٹ ویڈ لاک, اس کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ اتنے, یہ آپ تصور کر سکتے ہیں. تو یہ جو کیسز ہو رہے ہیں ان میں انسیسٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے ایوریج ہے. انسیسٹ کہتے ہیں ایسے جنسی جرائم جن میں قریب ترین رشتے دار جو ہے وہ ملوث ہیں, جیسے باپ اور بیٹی, ماں اور سگا بیٹا, سگے بہن بھائی, چچا اور بھتیجی, ماموں اور بھانجی, اور یہاں تک کے بات اور اوپر چلی گئی ہے دادا اور پوتی. اور تو کون سا رشتہ ہوگا جس کا پاس ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کو کوئی معاملہ کہیں ہو گیا تو کیا وہ باپ اس بیٹی کو پیش کر سکے گا, کیا وہ ماں بیٹے سے جو ہے گفتگو کر سکے گی. شدید مسائل ہیں جس سے مغربی تہذیب دو چار میں اور آپ بہت بچے ہوئے, اور اللہ کرے کہ یہ دین کی یہ چادر ہم پر تاری ہے. ابھی تو جیسا تیسا جس معیار کا بھی دین موجود ہے, اگر یہ چادر اٹھ گئی یہ معاملات ہمارے گھروں کے ہوں گے خدا نہ خواستہ, اگر ہم نے آج ان کے خلاف جو ہے وہ کمر نہیں کرتی, ان کا مقابلہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے اب تیزی کے ساتھ جو دو چار چیزیں اور رہ گئی ہیں, پس منظر میں اور بھی وجوہات ہیں, صرف یہی نہیں کہ وہ ایک گلوبل تہذیب چاہتے ہیں بلکہ ان کے کچھ اکنامیکل مفادات بھی ہیں. خصوصاً وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں رشیا سے علیحدہ ہونے والی مسلم ریاستیں ہیں ان میں سے بھی اکثر, اور اسی طرح یہ جو ایریا افغانستان کہتے جو ہمارا شمالی پاکستان ہے یہ معدنیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑی اس وقت دنیا کی ریسورسز معدنیات کی ہیں. آپ کو شاید پتا ہو یوریشیا کہلاتا ہے یہ سب یہ کانٹیننٹ, اور یہاں پر دنیا کی تمام معدنیات کا 75% موجود ہے صرف ایریا میں. تو یہ ہائیلی رچ جگہ ہے معدنیات کے اعتبار سے یورپ کا, اور یہاں اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا تسلط ہو اور وہ ان وسائل پر قابض ہو. اس لیے اس ریجن میں پہلی چیز وہ یہی چاہتا ہے کہ امن و امان ہو, اس کے لحاظ سے امن و امان ہو. کیا اس کی وجہ سے افغانستان کو پورا ختم کر دیا جائے, پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں, اسے پرواہ نہیں ہے, بس اس ریجن میں کوئی اس کا مخالف موجود نہ رہے. دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر نقل و رسد جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے میری جو بھی میری عمر ہے, ہمارے بزرگوں نے آج تک اتنا تعمیری کام جو ہے اس ملک میں نہیں ہوا جتنا ان چند سالوں میں ہوا. کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور وہ جو لسٹ آتی ہے اسٹیٹسٹک کرپٹ ممالک کی, پاکستان جو ہے وہ ٹاپ ہی کر رہے ہیں ان میں. اس کے باوجود جہاں سڑکیں بن رہی ہیں, پل بن رہے ہیں, کیوں اوپر سے حکم ہے ان کا, انہیں ایسا رستہ چاہیے کہ وسط ایشیا سے جو سامان چلے وہ سیدھا بندرگاہوں تک پہنچ جائے. قریب ترین بندرگاہ کون سی ہے, پاکستانی بندرگاہیں, چاہے وہ گوادر کی ہو یا کراچی کی, اس سے قریبی سمندری رستہ ہے نہیں ان کے پاس. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کاٹیں گے تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر جہاز سے لے کر جائیں گے کیا اپنے, وہ جہاز سے نہیں جا سکتے, وہ اتنے وزنی جو معدنیات کے وسائل ہوں گے. اسی طرح تیل جو نکالیں گے جہاز سے اگر پہنچائیں گے تو اتنا تو ان کی فیول کاسٹ آ جائے گی جہاز کی جتنا وہ خام تیل یہاں سے لے کر جائیں گے. تو سستا ترین طریقہ کون سا ہے, وہ بحری رستے ہیں, کہ بحری جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں, ٹنوں وزن کے کنٹینر اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں, سستا بھی آسان بھی ہے. اس لیے انہیں یہ روٹ سیکیور چاہیے, ٹریڈ روٹ, اس لیے وہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی پاس ہو رہے ہیں پورے رستے, اس طرح سڑکیں بنی ہیں اوپر ہی اوپر بغیر کسی سگنل کے, سیدھے ٹرک آئیں گے بڑے بڑے ٹرالر اور سیدھے بندرگاہ پہ جا کے لگیں گے, بڑے بڑے پل بنائے جا رہے ہیں, روڈ بائی پاس کی جا رہی ہیں. اور اس طرح ورنہ یہ تعمیری کام پہلے بھی ہم اسی ملک میں رہتے تھے اور یہی بجٹ ہوتا تھا, لیکن جو ہے کوئی کام ہو کے نہیں دیتا تھا. اسی طرح جب یہ لوگ آئیں گے یہاں پر تو یہ معدنی وسائل کتنا ایسا لگے گا ان سب انہیں نکالنے میں, سالہ سال لگیں گے. تو یہاں روکے پیچھے رہیں گے, ان کی اپنی تہذیب ہے, انہیں تو وہ دکھارے جائیں گے, وہ مرے جائیں گے, اور آپ نے یہاں اتنے تک قوانین لگائے تو اس کا سدے باب چاہیے. یہاں آزاد ماحول چاہیے تاکہ وہ سارا جب ان کے لوگ آئیں گے سالوں یہاں رہیں گے تو وہ معاشرہ بھی تو اسی طرح کا ہو. اگر آپ نے یہاں رجم کر دیا ان کے لوگوں کو پکڑ کے کوڑے مار دیے تو کیسے کام چلے گا. تو انہیں سازگار کرنا ہے سارے ماحول کو اپنے مطابق لاس بنانے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا اکنامیکل ذریعہ اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ سب سے بڑا پیسہ کون سی انڈسٹری سے کمایا جائے وہ یہی بے حیائی ہے. بے حیائی کے فروغ میں جتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے اور کہیں سے اتنی آمدنی نہیں ہو. اس وقت کا نمبر ون ذریعہ ہے یہ پیسہ کمانے کا باپ بے حیائی. اس میں چاہے جسم فروشی ہو چاہے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہو, ان ذرائع سے جتنی مال کمایا جاتا ہے کوئی ذریعہ نہیں. تو وہ جو ہے اس کا رستہ ہموار کرے. آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے ٹورزم. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں نہایت خوبصورت جگہ, دنیا میں شاید ایسی جگہ نہ ہو. ہمارے یہاں ٹورسٹ کیوں نہیں آتے کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ یہی سب قوانین ہے اور وہی ہماری معاشرت ہے چرم و حیا والی. یہاں ذرا اوپن کر دیں ان چیزوں کو جو باقی دنیا میں اوپن ہے تو ٹورسٹ بڑھ جائیں گے. یہی لاجک ہمارے حکمران ہمیں دیں گے کہ بھائی ذرا آمدنی بڑھے گا تو بڑھے گا جب ہم بے شرم ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ ہم بھی اسی طرح دیوس ہو جائیں کہ ہم اپنی عورتوں کو معاذ نزلہ نہ کریں. وہ وقت آئے کہ ہماری عورتوں کو وہ استعمال کریں اور ہم ان پر نوٹ گن رہے ہوں خدا نہ خواستہ. تو وہ چاہتے ہیں اور یہ کام ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا, جب غربت بڑھتی ہے تو پیٹ پہ روٹی مانگتا ہے اور جب وسائل نہ ہو تو آدمی روٹی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ جسم فروشی کرتا ہے. اور یہ ہوا ہے تھائی لینڈ میں جو ہے غریب ممالک میں تھا اور وہاں پر جسم بیچا گیا ہے تاکہ جو ہے کچھ اکنامیکل ترقی حاصل کی جا سکے. اب آ کے انہوں نے روکا ہے اس بات کو. انٹرنیشنل فورس بنی, لوگ پورے یورپ سے امریکہ سے کینیڈا سے وہاں آتے تھے عیاشی کے لیے. اب وہ فورس بند ہو گئی, اب انہیں نئی فورس چاہیے. اور جب غربت بنے بڑھے گی ان علاقوں میں اور مذہب جو ہے وہ ہٹ گیا ہوگا, مذہب ہے جو روکتا ہے اس سے. مذہب کو آپ ہٹا دیں تو یہ تو تجارت کا ذریعہ ہے, وہ پھر اسے استعمال کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزیرے دیکھ چکے ہیں پاکستان کی, خصوصاً کراچی کے. اب یہ جو جزائر ہیں یہاں پر کیا بنے گا؟ بڑے بڑے ملٹی نیشنل خرید رہے ہیں تو وہاں پہ مسجدیں بنائیں گے, کیوں خرید رہے ہیں؟ یہاں پہ عیاشی کے اڈے بنیں گے, بڑے بڑے کیسینوز بنیں گے اور لوگ آئیں گے پوری دنیا سے پاکستان میں عیاشی کرنے. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے بند نہیں باندھا تو یہ ہماری تصویر ہوگی چند سالوں بعد. اس وقت بھی آپ کراچی میں دیکھ لیں ساحل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, ملینز آف ڈالر کے پروجیکٹ. ایک ایک فلیٹ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی قیمت میں مل جائے. یہ زمین بہت قیمتی ہوگی وہاں پر. یہ ساری رنگ رلیاں منائی جائیں گی اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے وہاں پر رہا کریں گے. یہ ہوٹل پاکستانی جا کے رہیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کلفٹن پر جا کے بڑی بڑی قیمت دے کر وہاں ملتا ہے جو ہے فائیو اسٹار ہوٹل سے بن جائیں. نہیں, یہ یورپین آئیں گے, ٹورسٹ آئیں گے اور اسی وقت آئیں گے جب یہاں پر شرم و حیا ختم کر دی گئی. اب ہم کیا کریں میں اور آپ؟ آخری حصہ میری گفتگو کا کیا کیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو اور دیکھتے رہو. تو اگر یہی کرتے رہے تو خدا نہ خواستہ یہ تصویر میرے آپ کے گھروں کی ہو. ہم کب تک اپنے ماحول کو بچاتے رہیں؟ آج یورپ میں رہنے والا مسلمان اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا اس معاشرے سے, اور بچے ہوتے ہی نہیں ان کے, وہ اسٹیٹ سے اور وہ جیسا چاہتا ہے اسٹیٹ ان کی ذہن سازی کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جہاں بچے اور بچیاں تھوڑا بلوغ کے قریب آتے ہیں وہ بھاگتے ہیں اپنے ممالک کی طرف. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم نہیں بچا سکتے اپنے بچے, وہ اس تہذیب کا حصہ ہے. تو پاکستان میں آ کر وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے لیکن ہم قریب یہ پناہ گاہ بھی ختم ہونے والی ہے. اور پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو, خود تو آدمی شاید رک جائے, خود بھی نہیں رک سکتا جب پورا آوت آوا وہاں جا رہا, ورنہ خصوصاً نئی نسل جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر ہوگی. اس تہذیب کے انعام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ معاشرہ تباہ, گھر تباہ, رشتوں کا کوئی پاس نہیں, ماں بہن بیوی بچی سب برابر ہو جاتے ہیں, کوئی پاس نہیں. تو اس وقت وہاں کے نوجوان بچیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں. اکثریت آپ کو پتا ہے کہ جب 12-13 سال کے ہوتے ہیں وہ اپنی جاب خود کرنے لگتے ہیں اور سمر اسکول میں ہمارے بچے تو ہم لے کر جاتے ہیں انہیں تفریح کرانے. یورپ میں بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ وہ لوگ جانتے ہیں جو یورپ آتے جاتے ہیں وہ وہاں ہوٹلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, دکانوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ باقی سال کے لیے یہ فرض جمع کرتے ہیں. والدین کہتے ہیں بس خود کرو ہم سے نہ مانگو تو. وہ محبت نہیں رہی ہے, وہ اپنا پیسہ خود بناتے ہیں, اپنی رنگ رلینیاں خود اڑاتے ہیں. اور یہی معاملہ صرف مرد بچوں سے نہیں, بچیوں کا بھی یہی معاملہ. 16-17 سال کے بعد والدین منع کر دیتے ہیں, خبردار جو میرے گھر میں آئے جاؤ دفاؤ, جہاں مرضی رہنا ہے رہو. تو وہ بچیاں کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر, اور یہ راتوں کی نیند بڑی مشکل سے ہوتی. اس کی بہت بھاری قیمت ہے جو اس وقت کی وہاں نوجوان نسل ادا کری. اس لیے 2 سائیکل بہت اوپر ہے, اور نوجوان بچے اور بچیاں بڑی تعداد میں خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ نظام ہی بدل رہے ہیں. اس وقت جتنی بڑی انویسٹمنٹ سائیکیٹرک میڈیسن پر ہے اور کسی میڈیسن پر نہیں ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے شدید ذہنی پریشانیاں, شدید ذہنی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا علاج کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی دوائی. نیند میں ختم ہو چکی ہے نیند, خواب آ رہا ہے. دوائیں جو ہیں بڑی پیمانے پر یورپ میں استعمال کی جاتی ہیں, گھریلو سکون آئیں گے. آپ تصور کریں کہ یہ حالات ہو, کیسے باپ سوچا ہے جب سے اسے پتا ہے کہ میری بیٹی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے, یا جو ہے وہ بہن بھائی کا تعلق مجروح ہو چکا ہے, باپ بیٹے اور ماں کا تعلق مجروح ہو چکا ہے. تو بڑا ذہنی خلفشار ہے جس میں وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ نے کرنا کیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا, ورنہ ہم خاموش شیطان کا کردار ادا کریں. اور یہ سارے حالات میں ایک ذمہ داری ہماری بھی ہوتی, تو آگے بڑھنا ہے, جو ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے, پہلی چیز یہ کہ نہ صرف اس دنیا میں ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے اپنے لوگوں کو, یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے, ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اب ہماری قومی ذمہ داری. قومیں تباہ ہو رہی, ایک تو میں نے آپ کو تحفہ بتایا مغربی تہذیب کا, یہ گھریلو ماحول کا تباہ ہو جانا, عزتوں کا ختم ہو جانا. دوسرا تحفہ بڑی بڑی بیماریاں, ان میں سے ایک بیماری ایڈس کی, ایڈس ایک پوری وبا کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی, نسلیں ختم ہو گئی, اور جو سسک سسک کے جو ہے موت ہوتی ہے اس بیماری میں, وہ مجھے آپ کو تصور نہیں ہے. ہمارے سامنے وہ نقشے نہیں ہیں جو وہاں پر لوگوں کے ہو رہے ہیں. اور اتنی بڑی خوفناک تعداد میں یہ تعداد ہے مریضوں کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے برابر ملک میں 82 ملین, انڈیا کے اندر 82 ملین ایڈس کے مریض ہیں, پاکستان میں ابھی بھی 70,000 کے مریض ہیں, عموماً لوگ جانتے نہیں. اور بڑی تعداد میں اس کا جو ہے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے حکومت لگی ہوئی ہے, لیکن اس سے بچت کس طریقے سے ہو سکتی ہے, یورپی تحریک سے نہیں ہے یا اسلامی تحریک سے, ایک ہی حل ہے اسلامی تحریک. یہ تو پوری دنیا کو یہ حل اختیار کرنا پڑے, ورنہ جو ہے یہ بڑے بڑے تحفے تحریک کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. تو پہلی چیز یہ کہ جو ہے دنیا میں بھی ہماری ذمہ داری اخلاقی مذہبی قومی کہ ہم لوگوں کو بچائیں اور جو ہے ہم آگے بڑھے اپنا کردار ادا کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی بچت اسی طرح. سورہ آراف آیت نمبر 164 میں جو ہے ذکر ہے ایک ایسی قوم کا جو سمندر کے کنارے آباد تھی, 3 قسم کے لوگ تھے, ایک لوگ اپنی عبادت میں مست تھے, دوسرے لوگ ہفتے کے دن عبادت کی جگہ جو ہے وہ مچھلیوں کو تالاب تک لانے کے ہیلے میں مست رہتے تھے, تیسرے لوگ ہوتے جو خود بھی عبادت کرتے تھے اور اس طرح ہیلا سازی کرنے والوں کو منع کرتے تھے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو ان کا جواب تھا پالو ماں کم ولان کا کم تک تک, ہم اس لیے انہیں منع کر دیں تاکہ اللہ کو جواب دے سکیں, اپنی معذرت رکھ سکیں. کل کو اللہ مجھ سے آپ سے بھی پوچھے گا جب یہ حالات آ رہے تھے تم نے کیا کیے, تو کم سے کم ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اللہ ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے جو ہے یہ ہم کر سکتے تھے, ہم نے اتنا جو ہے یہ کیا, پھر اگر نہیں روک سکے تو اللہ کا بات. دوسری چیز ولعلکم یتقون, اور شاید کہ وہ سمجھ ہی جائیں, ہو سکتا ہے ہم محنت کریں اللہ اس میں برکت ڈال دے اور یہ جو عذاب آنے والا ہے اس فارم پر وہ رک جائے اور جو ہے بچت ہو جائے ہم سب. اسی طرح اسی آیت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا دیا ان لوگوں کو جو اس برائی سے منع کرنے والے تھے, واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعید, اور ظالموں کو ہم نے ایک برے عذاب میں پکڑ لیا. تو جب بھی عذاب آتا ہے اللہ کا تو یہ منع کرنے والے اصلاح کرنے والے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, باقی جو لوگ اس سے ملوث ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اور جو اپنے اپنے سے مطلب رکھے وہ بھی عذاب میں آ جاتے ہیں. بچانے کا وعدہ صرف اصلاح کرنے والوں سے ہے, برائی سے روکنے والوں سے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم لوگوں میں شامل کرنا. پھر دوسرا یہ کہ حدود اللہ کی حفاظت کرنا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر ہم ایمان والے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 112 اس میں صفات بیان ہوئی ہیں ایمان والوں. فرمایا التائبون وہ توبہ کرنے والے, والعابدون اور عبادت کرنے والے, والحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے, والراکعون اللہ کے آگے جھکنے والے, والساجدون اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے, آگے فرمایا الآمرون بالمعروف اور بھلائی کا حکم کرنے والے, والنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں ایمان والے, والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہے تو پھر اہل ایمان ہم نہیں ہیں. آگے فرمایا کہ اگر یہ صفات ہیں وبشر المؤمنین تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر ایسے ایمان والوں کو بشارت رکھ دیتے. دنیا میں بھی جو ہے وہ خیر کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا, آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچے رہیں. اب میں اور آپ کریں کیا, تو پہلی چیز جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو آپ چاہیے کہ ہاتھ سے بدل دیں. تو پہلا کام مجھے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگا دیں, پوری صلاحیتیں لگا دیں کہ ہم ہاتھ سے اسے بدل دیں. لیکن فرمایا کہ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے بدل دو. لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کیا سیلاب ہے برائی کا جو آنے والا, کیا عذاب ہے جو ان معاملات کے علاقے اس قوم میں آنے والا. انہیں ایجوکیٹ کریں, زبان سے بتائیں, ان باتوں کو پھیلائیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو کم سے کم دل سے بدل لو. اب یہ معاملہ ان کا ہے جو اس وقت یورپ میں امریکہ میں رہ رہے ہیں, زبان سے بھی پابندی ہے. وہ ممالک جو کلیم کرتے ہیں ہم بڑے روشن خیال ہیں, ہم انسانی حقوق دینے والے, آج وہیں پر جو ہے عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ اسکارف نہیں ماں پہن سکتے, حجاب نہیں کہہ سکتے. یہ تو مذہبی آزادی ہے وہاں پر, لیکن یہ آزادی مسلمانوں کے لیے نہیں. آج یہ اخبار بھرے میں یہ معاملات اس وقت جو ہے وہ جاری ہیں پورے یورپ. بہرحال تو کہا کہ اگر زبان سے بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے. اور ایک اور روایت میں آئے کہ ایمان کا کم ترین درجہ یہ. بحدیث شریف کی وہ روایت بھی ذہن میں لے آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو ایک بچی کو تباہ کرنے کا, اور کہا گیا کہ وہاں ایک شخص ہے جس نے پلک جھپکانے کی حد تک نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس پر الٹو پھر باقیوں پر الٹ, کیونکہ اس کے سامنے میرے حکم پامال ہوتے رہے, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا. تو خدا نہ خواستہ ہم ایسے لوگوں میں نہ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں. اب کریں کیا؟ پہلا کام یہ کہ علماء کرام سے درخواست کی جائے, مطالبہ کیا جائے, یہ معاملات ان کے سامنے رکھے جائیں کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کریں. اس وقت حال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مذہبی جماعتیں ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا, اور حکمران بھی یہ باور کرانے پر کامیاب ہو گئے لوگوں کو کہ یہ ہر ایشو کو پولیٹیکل بنا دیتے ہیں, یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے اور یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے ایسے اٹھا رہے. تو جو نیوٹرل لوگ ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہے, یہ علماء کرام ہیں, ان پر لوگ آج بھی جو ہے زلال مانتے ہیں کہ یہ دین کے جو ہے ماسد ہیں, انہیں بتایا جائے کہ آپ آگے بڑھیں, آپ ان چیزوں کو بیان کریں جمعے کے خطبوں میں. آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ پورا اعتراض نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان تمام میڈیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھیں تاکہ ان برائی میں نہ پڑے, لیکن اس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے مغرب کی وہ تصویر ہے نہیں جو اصل میں آنے والی ہے ان اقدامات کے بعد اس ملک میں. تو ان کے سامنے ہم یہ باتیں رکھیں علماء کرام کے پاس کہ بھئی یہ ہونے والا ہے, یہ اندیشے ہیں, ان سے درخواست کریں کہ وہ اسے اس کی ایک تو تعلیم عام کریں جمعوں میں, اور اسی طرح اس دروسوں میں اور لوگوں کی محفلوں میں ان باتوں کو عام کریں. اسی طرح ان سے درخواست کی جائے کہ ایک موومنٹ کا آغاز کریں. الحمدللہ یہاں علماء کرام نے موومنٹ کا آغاز تو کیا ہے, اسی میں سے ہڑتالوں کا بھی کال کیا, لیکن اسے باقاعدہ جو ہے نان پولیٹیکل رکھا جائے اور ایک اسپیشل گروپ جو ہے ڈیولپ کیا جائے کہ حکومت اس طرح سے معاملات سے رکے. پہلا کام ہے یہ کرنے کا. اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت سے تسپائی کی وجہ کیا ہے, کیوں لوگ شریعت سے تسپائی اختیار کریں جیسے ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. حکومت سے بھی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہے ہمدردی ہی کا جذبہ ہے. اگر میرا بھائی جو اپنے ہاتھ کاٹنے پر آمادہ ہے تو میری ہمدردی یہی ہے کہ میں اسے روکوں, ہاتھ پاؤں سے باندھوں کہ بھائی اپنا ہاتھ نہ کاٹو. یہ ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک بڑی کلہاڑی ہم اپنے پاؤں پر مار دیں کہ ہمدردی کے ساتھ حکومت کو بھی منع کرنا چاہیے, جہاں تک ہماری پہنچ ہے ان تک بھی یہ باتیں پہنچانی چاہیے. پھر مائدہ آیت نمبر 44 اس میں اسی بات کو کھولا گیا ہے کہ شریعت سے پستائی کی وجوہات دو بنتی ہیں، یا تو خوف ہوتا ہے یا لالچ ہوتا ہے. فرمایا تورات کی ہاں ہدا و نور، یقیناً ہم نے نازل کی تورات جس میں ہے ہدایت و نور، ہدایت سے مراد ہے شریعت قانون، نور سے مراد ہے نور ایمان. فرمایا یا تمو بحل نبی نور الدینہ اسلم، اور اسی کے مطابق جو ہے فیصلے کرتے تھے ان میں نبی جو کہ فرما برداری کرنے والے تھے. الدینہ آدو و ربان جورا و آباد، اور وہ لوگ بھی جو یہودی تھے اور ان کے صوفیہ بھی اور ان کے علماء بھی. دلستوں سے دور میری کتاب اللہ، اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ہے وجہ یہ تھی کہ انہیں محافظ بنایا گیا تھا کتاب اللہ کا، یہ حفاظت مجھے اور آپ کو بھی دی گئی، ہم بھی محافظ ہیں کتاب اللہ کی، یہ ہماری ذمہ داری. بقار و آلے ہی کہیں گا، اور وہ جو ہے اس پر گواہ بھی تھے، یہ گواہی میں نے آپ نے بھی دیں اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی، کہ یہی بہتر ہے انسانیت کے لیے، یہ طریقے اسلام کے. یہ ہم نے اپنے کنٹمپوریری ورلڈ کو بھی یہ بتانا ہے، اور اپنے بعد آنے والی نسل کو بھی یہ امانت، دین کی امانت خود کر کے جانا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے تم لوگوں سے نہ ڈرو مت سے ڈر. اب ہمارا، ہماری حکومت بھی اب ڈر اور خوف کے عالم میں یہ سارے کام کرتے ہیں. ایک ڈر ہے بڑی قوتوں کا کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ ہماری سینٹ بجا دیں گے، ہمیں پتھروں کے دور تک لے جائیں گے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو کوئی ہمارا بال بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہی ہمارے دشمن ہے، دشمن کبھی بھی ہمارا خیر اور بھلائی نہیں جا سکتا. ایک نیشنل جغرافی میں ایک سین دیکھا تھا، وہی میرے سامنے آ جاتا ہے. ایک ہرن کا چھوٹا سا بچہ تھا، ٹیلر نے پکڑ لیا، اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، تو وہ جس طرح ہرن کا بچہ جو اپنی ماں کے پاؤں میں لوٹتا ہے، اسی طرح ہرن وہ شیر کے قدموں میں لوٹنے لگا. تو کیا شیر کو محبت آ جائے گی اس پر؟ کیا چھوڑ دے گا؟ اب تو پتہ نہیں. تھوڑی دیر وہ شیر کھیلتا رہا اس کے ساتھ، پھر ایک ہی دفعہ میں گردن دبوچ دی. یہی معاملہ ہمارا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہم اس کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں کہ شاید اسے ترس آ جائے ہمارے اوپر، شاید ہمیں چھوڑ دیں. لیکن شیر کیسے چھوڑے؟ اس کی تو خوراک ہی، اسے تو مان لیں گے. یہی معاملہ میرا آپ کا ہے، جب تک ہمارے ہم سے کچھ جو ہے تقاضے اس کے پورے ہوتے رہ رہے ہیں اس وقت تک صحیح ہے، جب ساری باتیں پوری ہو جائیں گی تو ہماری گردن بھی جلد دبوچ جائے. فرمایا ان سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آگے فرمایا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری ان آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو. کچھ دولت مل رہے نا ہمیں، تو دنیا کی تمام دولت مل جائے وہ بھی تھوڑی سی قیمت اللہ کی آیات کا. مدا دنیا بنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی تمام دولت بہت تھوڑی ہے، ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہنا، اس کا اگر سودا یہاں کریں گے تو بہت تھوڑی قیمت. ویسے بھی دنیاوی اخبار سے بھی جو ہمارے باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین اٹ کے برابر بھی جزا نہیں دی، جو دینا چاہیے تھا جتنی بڑی خدمت جاری ہم کر رہے ہیں. تو جو عموماً جو رواج ہے جوڑ پر جتنی قیمت دی جاتی ہے اتنی بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے. فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہی تو کافر ہے. یہ آیت نمبر 44 تھی. آیت نمبر 47 نے کہا کہ وہی تو ظالم ہے. آیت نمبر 47 میں آیا کہ جو کوئی ہماری نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوا ہے، کافر ظالم فاسق کا، کہ اگر اللہ کی آیات کو چھوڑ کر کچھ اور فیصلے کر دیے جائیں، کچھ اور قانون سازی کر دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کا جو ہے توڑ کرنے کی توفیق عطا کرے. تو جناب اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس کی آگہی کو عام کیا جائے، اس کا ذریعہ یہ اس طرح کے پروگرام نہیں ہے کہ انہیں مزید ارینج کیا جائے. تو سیریز موجود ہیں، اس طرح کی ریکارڈنگز موجود ہیں کیسٹ پر، انہیں عام کیا جائے. کتاب سے موجود ہیں، تفسیر اسماعیل صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کتاب کا، وہ بھی موجود ہے. مولانا منیر صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح انجینئر نویر احمد صاحب نے بھی اس پر کافی جو ہے وہ تحقیقی کام کیا ہے، وہ موجود ہے. تو یہ سب ہم پھیلائیں، سیریز ہوں کیسے ہوں عام کریں، اور برائی کو جو ہے وہ دلوں میں برا جانے، سیکولر قوتوں سے بھی سبق بھی وہ لوگ سکتے نہیں ہیں، تو ان کی اسٹرگل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مخالفت آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اس چیز پہ اپنا تھوڑی دیر سے شرابہ کرتے ہیں پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہے, تو ان کی ہمتوں میں کمی نہیں آ رہی, تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. ہم سب کو مل کر ایک مستقل لمبی جد و جہد کے لیے تیار ہونا, ذہن سازی کریں, شروع یہیں سے ہوگا, خود سمجھے کہ دوسروں تک پہنچے. تحسین صحیح نے فرمایا تھا جاگو اور جگاؤ, خود جاگے سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے, اسے آگے تک پہنچائے. اسے بڑا خوب کسی نے کہا ہے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصدیق تصدیق شیر بدھ کبھی میں برہمن کی پختہ زناری دیجیے, برہمن تو بہت پختہ اپنے کام آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور شیر جو ہے وہ تصدیق بڑھتے بڑھتے کیا ہو جاتا ہے سست پڑ جاتا ہے. تو ایسا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بس آخری آیت آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار دے دیا ہے کہ میں نے آپ نے کرنا تھا. سورہ آل عمران کی بھی آخری آیت ہے, آیت نمبر 200, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اصبروا, صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈٹے رہو, جمے رہو حق بات پر جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹو. تو یہ ہوتا ہے صبر الگ اطاعت, صبر کی کئی قسمیں. ایک ہوتا ہے مصیبت پر صبر, کوئی بچہ مر گیا, نقصان ہو گیا, اس پر صبر کرنا, یہ ہوتا ہے صبر الگ مصیبت. ایک ہوتا ہے صبر اعلیٰ نیتا, اللہ کی فرما بازاری میں جمے رہنا, کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے, کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو جائے, کتنے ہی بڑے خطرات کیوں نہ ہو جائے, آدمی جمع رہے اللہ کی اطاعت پر. تو کہا کہ اس بیرو صبر کرو, جمے رہو, وسا بیرو صبر میں بھی سبقت لے جاؤ. یہ صبر تو تمہارے دشمن بھی کہہ رہے, وہ بھی جمے رہے ہیں ڈٹے میں اپنے باطن نظریات, انہیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بدل میں جو ہے وہ یہ کفار بھی آئے تھے, ان کے بھی 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے, 70 قید ہو گئے تھے, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, مستقل جو آگے بڑھتے رہے, جنگ کرتے رہے. آج بھی حکمرانوں کو بھی ڈر ہے کہ عوام اٹھنا کھڑی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی گولی نہ مار دے, ہمارے بچوں کو کوئی زخمی نہ کر دے, ہمارے املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ہے یا نہیں ہے انہیں, لیکن وہ جمے ہیں, وہ صبر کر رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں باتوں سے, تو ہم کیوں لے رہے؟ ہمیں تو ان سے زیادہ صبر کرنا چاہیے, ہمیں ان سے صبر میں بازی بجانی چاہیے. تو کہا کہ بتا دے روح تب تک چل جاؤ صبر کے معاملے میں ان سے, وہ راہ دے تو آپس میں رابطے میں رہو, آپس میں جڑو, متحد ہو, ایک گویا رام بھائی جماعت کا رابطے میں رہنے کا جو ہے وہ معاملہ. تو سب سے قیمتی نصیحت کی جا رہی ہے واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر قانون جو ہے وہ اس کا ہیلا بہانہ ہو سکتا ہے اگر تقوی کی اسٹرکٹ نہ ہوگی. تو جو ہے اگر واقعی اللہ کا تقوی ہے تو پھر ہی آدمی جو ہے صبر بھی کر سکتا ہے, تعبیروں بھی رہ سکتا ہے, رابطے میں بھی رہ سکتا ہے. آگے فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے اور ان عظیم جو یہ مشکلات آ رہی ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں جو ہے وہ آپ کو اکبر الہ آبادی کے دو شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر رکھتا ہے, تم نے اسلاف کی عزت کے کفن دے دی, نئی تہذیب کی بے نور بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن دے دی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سودے سے پہلے ہمیں ہو اس سے ناخن لینے کی توفیق عطا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شاداب چمن جو ہمیں حاصل, ہمیں اپنے گھروں سے کوئی پریشانی نہیں, ہم مطمئن ہیں, ہمارے گھروں میں سکون ہے, ہمارے بچے, ہمارا ماحول جو ہے وہ ہمیں کسی طرح کی ذہنی اذیت نہیں دے. ہمارے لیے اذیتیں وہی ہیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں, ایجوکیشن کو اتنا مشکل کر دیا ہے, صحت کے معاملات کو مشکل کر دیا, دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے, لیکن ہمارے گھر بڑے پرسکون ہیں. تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہ شاداب چمن ویرانوں میں تبدیل ہو جائے. تو اللہ ہمیں اس کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سوالات ہوں تو آپ کہہ سکتے. خواتین کی طرف سے ایک پرچی آئی ہے کہ گزشتہ تمام لیکچر کے نوٹس عنایت فرمائیں گے.